الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه. پچھلی مجلس میں صحابہ کا عقیدہ اختیار کرنا ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے. اس تعلق سے ایک آیت ہم نے دیکھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہیں، اور وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ پیٹ پھیرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ شقاق میں ہیں، حق سے دوری، حق سے دوسری جانب ہیں. اس آیت میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس آیت میں اس بات کی تاکید ہے کہ عقیدے کے لیے صحابہ کو دیکھنا ضروری ہے، اور ہدایت یافتہ ہونے کے لیے صحابہ کے عقیدے کو اختیار کرنا ضروری ہے. اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اختلاف کے دور میں ہدایت پر کون ہے. امت میں جب فرقے فرقے ہو جائیں تو ایسی صورت میں ایک آدمی جب کسی کے ساتھ ہونا چاہے تو وہ کن کو اختیار کرے، کن کو چنے. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت بنیادی چیز دین میں عقیدہ ہے، اور ایک انسان کو ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ گمراہ لوگوں کے ساتھ میں. تو واقعی ہدایت پر کون ہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے اس آیت سے کہ ہدایت پر وہ لوگ ہیں جو عقیدے میں صحابہ کے ساتھ ہو جائیں، ویسا عقیدہ رکھیں جیسا صحابہ کا تھا. پھر آگے اللہ تعالی نے ایک اور آیت میں مزید اس کی وضاحت کی، جس میں صحابہ کے راستے کو چھوڑنے اور صحابہ کے منہج کو چھوڑنے والوں کے لیے وعید بیان کی ہے. ہم نے دیکھا کہ منہج کے معنی الطریق الواضح ہے، واضح راستہ، الطریق المستقیم، سیدھا راستہ. تو سیدھا راستہ واقعی کن لوگوں کا راستہ ہے، اور اس راستے کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 115 ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے صحابہ کے راستے کو اختیار نہ کرنے والوں کے لیے وعید سنائی ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پر اس میں صحابہ مراد ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ دو باتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، اور دو غلطیاں اور اس کے لیے دو سزائیں. اس آیت میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں، دو غلطیاں اور اس کی دو سزائیں اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں. اللہ نے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو کوئی شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، رسول کی جانب کی بجائے دوسری جانب اختیار کرے، رسول کی خلاف ورزی کرے، رسول سے ہٹ کے چلے، رسول کی دوسری طرف مخالف سمت اختیار کرے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلے. تو یہاں پر دو غلطیاں بیان ہوئی ہیں، ایک رسول کی مخالفت، دو مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلنا. یہ دو گمراہیاں، گناہ، غلطیاں ہیں. اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، نولیہ ما تولا، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے. یہ آدمی سوچے گا یہ سزا کیسے ہے؟ گمراہی اختیار کرنے پر گمراہی کا آسان ہونا خود اپنی ذات میں ایک سزا ہے. ایک انسان کو اللہ تعالی گمراہی سے روکنے کی بجائے، بچانے کی بجائے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے اور مزید گمراہ ہونے دے، یہ اللہ کی طرف سے خود ایک سزا ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا تو ہم نے ان کے دلوں میں بھی ٹیڑھا پن پیدا کر دیا. انسان جب گمراہی کو چنتا ہے تو گمراہی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے دنیاوی سزا ہوتی ہے. پھر اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، بلکہ مزید اس کی برائی اس کو اچھائی دکھائی دینے لگتی ہے. اس کے لیے وہ دوسروں سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور وہ نئی تحقیق کے لیے، نئی باتوں کے لیے، کسی اور کے سمجھانے کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے قرآن کریم میں منافقین کے بارے میں فرمایا ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے. تو جب ایک برائی ہوتی ہے اور آدمی اس سے توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سزا کو، اس بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے. یہ دنیاوی سزا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں ایک آدمی کے جسم میں بھی بیماری ہو جائے، زخم ہو جائے، علاج اگر آدمی نہیں کرتا ہے زخم سڑتا ہے، بڑھتا ہے. یہ اللہ کا قاعدہ جسم کے بارے میں اگر ہے تو یہی قاعدہ اللہ کا دل کے بارے میں بھی ہے. اگر آدمی کا دل، وہ اپنے دل کی اصلاح نہ کرے، گمراہی کو چھوڑے نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی کو اور بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ناانصافی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. تو رجوع نہ کرنے کی وجہ سے گمراہی آسان ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، پہنچنے کے اعتبار سے بہت بری چیز ہے، انجام کے اعتبار سے بہت بھیانک چیز ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو غلطیاں بتائیں، ایک رسول کی مخالفت ہدایت کے واضح ہونے کے بعد. یہاں یہ جملہ بہت ضروری ہے، مِن بعد ما تبین لہ الہدیٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد. اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک آدمی تک، چاہے وہ عامی ہو یا عالم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہ پہنچے اور اس کا عمل حدیث کے خلاف ہو، تو کیا ایسی صورت میں بھی وہ مجرم اور گناہگار قرار پائے گا؟ سوال ہے آپ لوگوں سے، ایک آدمی کیا رسول کی مخالفت کی وجہ سے گناہگار ہوتا ہے؟ تو اگر اس کو معلوم نہیں تو نہیں، تو معلوم ہوا کہ رسول کی مخالفت اگر آدمی کر رہا ہے، خلاف ورزی اگر کر رہا ہے، تو یہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ماں اگر جانتے بوجھتے مخالفت کرتا ہے تو ایسا آدمی کیا ہے؟ گمراہ ہے. لیکن اگر اس کو معلوم نہیں اور اس سے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو کیا ایسا آدمی گناہگار ہوگا؟ نہیں. آپ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قبلے کی آیات نازل ہوئی، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، قبلہ تبدیل ہو گیا، اور صحابہ پچھلے ہی قبلے پر تھے، اور وہ جو قبلہ تبدیل ہو گیا اور جس قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا اس کی طرف نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ معلوم نہیں تھا. پھر ایک صاحب آئے اور مسجد کے باہر سے ہی کھڑے ہو کے کہا، ارے تم لوگ ابھی تک وہی نماز پڑھ رہے ہو حالانکہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. تو امام نے جب یہ بات سنی تو نماز ہی کی حالت میں اس نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا اور مقتدیوں نے بھی ایسا ہی کیا. تو اب انہوں نے جو پہلی رکعت پڑھی یا پہلا حصہ نماز کا پڑھا، کیا وہ دہرانے کی ضرورت تھی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا، وہ جیسے پہلے قبلے پہ تھے وہی کر رہے تھے. تو یہاں پر ان کو معلوم نہیں تھا، لہٰذا آج کوئی آدمی اس سے دلیل پکڑ کے گئے، دیکھو آدھی نماز انہوں نے اس قبلے کی طرف پڑھی اور آدھی نماز اس قبلے کی طرف، میں بھی ایک کام کرتا ہوں، دونوں قبلوں پر میرا ایک مرتبہ کم سے کم زندگی میں عمل ہونا چاہیے. کیا ایسا آدمی صحیح ہے یا آدمی غلط ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں تھا، اس کو معلوم ہے. معلوم ہونے کے بعد آدمی کے لیے خلاف ورزی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. کوئی آدمی کہے صاحب پہلے شراب پیتے تھے، پھر شراب کی حرمت نازل ہوئی تو شراب چھوڑی، تو ہم بھی زندگی میں دونوں چیزوں پر عمل کریں گے، پئیں گے بھی نہیں بھی پئیں گے چلے گا، اس لیے کہ اب حرمت نازل ہو چکی ہے اور یہ جانتا ہے، لیکن کوئی آدمی اس کو معلوم نہیں ہے، اس نے پی لی ہے اور پھر جا کے کسی نے بتایا یہ چیز حرام ہے، تو کیا وہ گناہگار پہلے قرار پائے گا؟ نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں تھا. اگر کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو آدمی گناہگار نہیں ہوتا ہے جب تک یہ معلوم نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کی خلاف ورزی کرے یا مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، لہذا فوراً ہم بھی کسی کو کافر نہ قرار دیں، مجرم نہ قرار دیں کہ کہیں دیکھو اتنے بڑے امام تھے اور اتنے بڑے عالم ہیں، یہ رسول کے خلاف عمل کرتے ہیں، ان سے ایسا فتویٰ کیسے صادر ہو گیا؟ ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو، اسی لیے کئی بڑے بڑے صحابہ سے بھی اس طرح کی باتیں ہوئیں، اس لیے کہ ان کو بات معلوم نہیں تھی. تو لا علمی میں اگر کوئی آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس سے وہ آدمی مجرم نہیں ہوتا ہے، خصوصاً اگر اس کی عادت یہ ہو کہ جیسے ہی معلوم ہوتا ہے وہ رجوع کر لیتا ہے، تو ایسے آدمی کو مجرم بنانا صحیح نہیں. وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. نُوَلِّي مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہاں مڑا ہے ہم موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں پر آپ غور کریں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، کیا یہ گمراہی کے لیے کافی نہیں؟ کیا یہ جہنم میں جانے کے لیے کافی نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑی، اور اللہ نے فرمایا جو رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راہ چلے. تو منہج کے معنی کیا ہے؟ راستہ، الطریق الواضح. تو صحابہ یہاں پر مؤمنین کون ہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت ایمان والے کون تھے؟ اس وقت ایمان والے صحابہ تھے. رسول کا تذکرہ تو الگ سے علیحدہ بیان ہوا، اور رسول کے علاوہ ایمان والے اور کون ہیں اس زمانے میں تھے؟ صحابہ تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے اور صحابہ کا راستہ چھوڑ کے اور راہ چلے، جہاں وہ مڑا ہے وہیں موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے. دنیا میں گمراہی، آخرت میں جہنم، دو سزائیں. ایک دنیا میں، یعنی ایک انسان سے آپ دیکھیے، ایک انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی جائے، یہ بہت بڑی سزا ہے کہ اس کا دل، اس کے دل پر پردے پڑ جائیں، یہ بہت بڑی سزا ہے دنیا میں. آپ دیکھیے دوسری طرف، آپ دیکھیں مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے، وہ گہری سمجھ کے ساتھ دین کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. لیکن اس کے بالعکس اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آدمی نہیں مانتا ہے اور صحابہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، تو دنیا میں اس کو سزا ملتی ہے کہ گمراہی کا راستہ اس کے لیے ہموار ہو جاتا ہے، وہ مزید تیز رفتاری سے اس راستے پر، گمراہی کے راستے پر دوڑتا چلا جاتا ہے، وہ کسی کی سنتا نہیں ہے. نولیہ ما تولا، جہاں وہ مڑا ہے ہم وہیں موڑ دیتے ہیں. کوئی آدمی یہاں پر کہہ سکتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے؟ کیا اللہ گمراہ کرتا ہے؟ نہیں. تو یہ کیا ہے؟ ابن کثیر نے کہا ایسا نہیں بولنا چاہیے اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے. کیوں؟ قرآن میں اللہ نہیں کہا کہ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا؟ اس مثال کے ذریعے سے یا اس قرآن کی آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، کیا دونوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف نہیں کی؟ تو کوئی آدمی بہت رحم کھا کے کہے اور عقیدے کی ستھرائی سمجھ کے کہے اللہ گمراہ نہیں کرتا صرف ہدایت دیتا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے حقدار کو ہدایت دیتا ہے اور گمراہی کے لائق کو گمراہ کرتا ہے. ایک آدمی بلڈنگ پہ سے کودے، کہاں جائے گا؟ وہ نیچے جائے گا، کیونکہ قانون اللہ نے بنایا ہے کہ جو آدمی کودے گا وہ نیچے جائے گا. اب کوئی آدمی کہے اللہ تو کیوں اوپر سے گرایا مجھ کو؟ نہیں بول سکتا ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ خود دیکھے میں کود رہا ہوں، اس کی اپنی غلطی. وہ کیا اللہ کے قانون کو غلط بتا سکتا ہے؟ اللہ نے گرنے کا قانون کیوں بنایا؟ بول سکتا ہے وہ؟ نہیں. اللہ نے بنایا ہے لیکن تجھ کو رکنے کا قانون بھی تو سکھایا ہے، تو خود کودا ہے، تو اب تو زور سے نیچے گرے گا، اور جتنی اونچائی سے گرے گا اتنا زور سے تجھ کو لگے گا، تکلیف ہوگی اور ختم بھی ہو سکتا ہے. تو ایک آدمی یہ بات یاد رکھے کہ جو آدمی گمراہی چنتا ہے اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک آدمی اچھا خاصا بھلا ہے, ہدایت کی طرف جانا چاہتا ہے اور کوشش بھی ہدایت کی کر رہا ہے, اللہ اس کو گمراہ کر دے, اللہ ایسا نہیں کرتا ہے. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, پہلے سے ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی تو پھر اس کے بعد سزا میں اللہ نے بیماری کو بڑھایا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ سزا ہے, پہلا عمل ان کا ہے, دوسرا اللہ کا ہے. یہاں بھی کیا کہا, نولہ ما تولہ, جہاں وہ مڑا ہے وہیں ہم اس کو موڑ دیں گے. پہلا عمل کس کا ذکر کیا, اس کا جزا اللہ کی طرف سے آئی. اگر وہ نہیں مڑتا اللہ نہیں مڑتا, مڑا کون پہلے, وہ خود. تو ایسے ہی جیسے خود کودتا نہیں تو ہڈی ٹوٹتی نہیں, تو اوپر سے کودا, اب اللہ کو بول سکتا ہے, اللہ تو نے کیوں ایسا قانون بنایا, آہستہ سے آنے کا قانون بنانا چاہیے تھا. نہیں, اللہ نے قانون بنایا ہے تو خود کیوں کودا. اب اللہ کے قانون کو بولتا ہے کہ غلط ہے, نہیں اللہ نے قانون بنایا, اب تو بچ, تو گرنے سے بچ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا کہ جو اس طرف مڑتا ہے, نولہ ما تولہ, جو اس راستے کو چھوڑ دے اس کو کیا ہوگا, اس کی سزا یہ ہے کہ گمراہی مزید اس کے لیے ہموار ہو جائے گی. گاڑی دیکھیے آپ ڈھلان پر ہے, اب جو اپنی گاڑی چھوڑ دے گا اس کی رفتار کیا ہوگی, دھیرے 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 بڑھتی چلی جائے گی اور وہ گاڑی کسی دیوار سے جا کے ٹکرائے گی. یہ قاعدہ اللہ کا ہے جس کو ایکسلریشن انگلش میں کہتے ہیں, کہ ایک چیز شروع میں رفتار کم ہے, اگر روکتا نہیں ہے اپنے آپ کو اس گمراہی سے, ڈھلان پر جانے سے روکتا نہیں ہے, دھیرے دھیرے وہ اتنی رفتار پکڑ لے گی کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ بریک مارے گا تو بھی گاڑی رکے گی نہیں. یہ قاعدہ ہے, نولی ما تولا, جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے. اور نتیجہ کیا ہوگا, پھر گاڑی جا کے کہاں پہنچے گی, سیدھے وہ نسلی جہنم, جہنم میں پہنچا دیں گے. وہ سات مصیرہ, بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اس آیت میں دو غلطیاں ہیں, یعنی دو غلطیاں بتائی گئی ہیں آدمی کی, گمراہیاں دو باتیں بتائی گئی ہیں. نمبر ایک, رسول کی مخالفت, اتنا بھی آدمی کی گمراہی کے لیے کافی ہے. لیکن ایک اور چیز کیا جوڑی گئی, ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راہ چلے. تو ہمارا سوال یہاں پر ہے کہ سب سے پہلے ایمان والے اس امت میں کون تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے؟ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو وہ راستہ تھا کہ نہیں تھا؟ دیکھیے جب کہا جا رہا ہے ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے, تو راستہ ہے کہ نہیں, تو اس پہ کون چل رہے ہیں اس وقت میں؟ صحابہ. تو اب وہ راستہ نیا بنانے کی ضرورت ہے یا آلریڈی ہے وہ؟ تو اب آگے آنے والوں کو کون سے راستے پر چلنا پڑے گا؟ ایمان والوں کے. وہ ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ. تو اب جتنے لوگ اس راستے پر چلیں گے وہ ہدایت یافتہ ہیں, اور جو اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو ان کے لیے گمراہی آسان ہو جائے گی, جہنم میں پہنچیں گے. اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ سلف کے راستے کی یا سلف کے منہج کی پیروی ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی بات, کہ سلف کے راستے پر چلنا ضروری ہے, وہ اس آیت سے بھی معلوم ہوا, پچھلی آیت سے بھی معلوم ہوا. پچھلی آیت میں عقیدے کی بات ہوئی تھی, اس آیت میں منہج کے اعتبار سے بات آئی ہے. تو عقیدہ ہو یا منہج ہو, اصول ہو یا عقائد ہو, اس میں صحابہ کی پیروی کرنا ضروری ہے, یا ہمارے سلف کی پیروی کرنا ضروری ہے. اب آئیے ایک ایک کر کے مثال ہم دیکھتے ہیں کہ سلفی منہج کے یا المنہج السلفی, اس کے بنیادی اصول کیا ہیں. بہت سارے اصول ہیں لیکن اختصار کے ساتھ ہم کچھ باتیں جو بہت ہی بنیادی ہیں ان کو دیکھتے ہیں. نمبر ایک, نقل کو عقل پر مقدم رکھنا. نقل اور عقل کے کیا معنی ہے, کون بتا سکتا ہے؟ نقل کا مطلب کیا ہے؟ نقل اور عقل, ہاں پیچھے, نقل یعنی فالو کرنا, تو نقل کو فالو کرنا چاہیے عقل کو؟
نقل کو فالو کرنا چاہیے,
ٹھیک ہے. تو ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اتنا جواب, نقل کو فالو کرنا چاہیے. تو نقل کے معنی خود فالو ہیں, تو فالو کو فالو کرنا چاہیے؟
فالو کو فالو کرنا چاہیے لیکن
کیسے؟ سمجھ رہے ہیں آپ, سمجھنے کو سمجھنا چاہیے, بات کو سمجھنا چاہیے. فالو کرنا خود ایک عمل ہے, تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نقل کو عقل پر مقدم کرنا ہے. تو نقل کے معنی کیا ہے؟ فالو کرنا نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. دوسرا کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے, تو نقل پر عمل کرنا چاہیے. تو نقل کیا ہے؟ نقل کے معنی کیا ہے؟ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس کو عقل پر مقدم کرنا ہے. لیکن نقل جس کو کہتے ہیں, ہمارے یہاں پر جو ہے بہت سارے لوگ غلطی سے اس کو یہ سمجھ, نقلی, تو نقلی کا مطلب ہوتا ہے جو اصل نہیں ہے. لیکن وہ نقلی کیوں ہوتا ہے؟ کاپی ہوتی ہو, یعنی ہم جس کو کہتے ہیں نقل کرنا. جیسے مثال کے طور پر آپ کو کچھ دیا گیا, کتاب دی گئی, آپ کہیں گئے, آپ کو کتاب میں کوئی اچھی حدیث آپ کو ملی, ارے یہ بہت کام کی حدیث ہے, بہت کام آئے گی کسی چیز کی وضاحت میں. آپ نے فوراً اس حدیث کو, کتاب کو لیا. آپ گھر پہ کتاب لے جا سکتے آپ؟ نہیں. آپ کے پاس جیب سے آپ نے کاغذ نکالا, قلم نکالا, اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں لکھ رہے ہیں. تو اب وہ کیا ہوا؟ آپ نے اس حدیث کو اس کتاب سے اپنے کاغذ پر نقل کیا. تو اس کو جیسا کہ ویسا لکھیں گے, اپنی دل سے اس میں نقطے زیادہ لگائیں گے, آپ کیا کریں گے؟ جوں کا تو آپ نے اس کو کیا کیا؟ نقل کیا. تو اسی پر سے ہے انتقال ہو گیا, نقل ہوا, نقل و حرکت, سمجھ میں آیا؟ منتقل ہوئے. تو یہاں سے یہاں کیا ہوا؟ وہ ٹرانسفر ہوا. کیا ہوا؟ ٹرانسفر ہوا. ٹرانسفر سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بھی سر نہیں ہلا رہا, اس لیے مجھ کو سوچنا پڑ رہا ہے. نقل ہونا, یہاں سے یہاں نقل ہوا. تو اس طرح سے جو علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا, صحابہ سے تابعین, تابعین سے تبع الاتباع, اور ہوتے 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 نقل ہوتا آیا. پیچھے کوئی بات کر رہے ہیں, کچھ چپ بٹھائیں. پیچھے جو بات کر رہے ہیں, دوسرا درس وہاں چل رہا ہے, خاموش ان کو بٹھائیں, ان کو یہاں منتقل کریں. تو جو علم نقل ہوتا آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہاں سے ہوتے 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 جوں کا توں ہم تک پہنچا ہے, جس کو منقول بھی ہم کہتے ہیں, وہ علم نقل ہوتا ہم تک آیا ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ نقل. اور عقل, عقل کا مطلب عقلی سوچ. تو عقل پھر آیا نا اس میں, اپنی سوچ. اور دوسرے کی سوچ عقل نہیں ہوتی ہے؟ وہ بھی ہوتی ہے. اچھا, یعنی میری سوچ ہی عقل ہے, باقی سب بے عقل ہیں, ایسا ہوگا؟ ٹھیک. تو عقل کس کو کہتے ہیں پھر؟ کبھی کبھی کوئی لفظ اتنا استعمال ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ آنا کس کو کہتے ہیں, تو آدمی کا آنا کا مطلب آنا, تو بعض اوقات لفظ ہی لفظ کی تشریح میں آدمی پیش کرنا شروع کرتا ہے. آنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک مطلب میں نے پوچھا پڑھاتے وقت میں, تو کہہ رہے آنا آنا آنا. تو کسی اور جگہ سے وہاں پہنچنا جہاں ہے اس کو آنا کہتے ہیں. تو یہ سمجھانے ہم کو نہیں آتا ہے بعض اوقات. کوئی لفظ اتنا استعمال ہوتا ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح ہم کو معلوم نہیں ہوتی. تو عقل کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ. تو عقل سے ہم باتوں کو کیا کرتے ہیں؟ تو پھر عقل کیا ہے؟ سمجھ تو نتیجہ نکلا, تو عقل کیا ہے؟ کیا ہم عقل سے سمجھتے ہیں؟ وہ صلاحیت جس سے آدمی سوچتا اور سمجھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل. وہ چیز جس سے آدمی سوچتا سمجھتا اس کو عقل کہتے ہیں, یہ عقل ہے. تو بہرحال نقل پر عقل کو ہم مقدم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ مقدم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ غالب کرنا. غالب کرنا صحیح ہے یا اور کچھ مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھے اسی لیے بیٹھے ہیں کہ بات کو وہ کیا ہے یہ سمجھنا بھی ضروری, کیا نہیں ہے سمجھنا بھی ضروری ہے. ترجیح دینا. ترجیح کے معنی کون بتائے گا؟ فوقیت دینا. فوقیت اور ترجیح میں فرق ہے یا ایک ہی ہے, یا کیا مطلب ہے دونوں کا؟ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نہ فوقیت آ رہا ہے نہ حیال الصلاح کی بات سمجھ میں آ رہی نہ حیال الفلاح کی بات سمجھ میں آ رہی. ترجیح اور فوقیت کا مطلب کیا ہے؟ کیسے مثال دیجئے مجھ کو. صحیح ہے یا غلط؟ اچھا میں بتاؤں. ترجیح دینا کہتے ہیں کسی چیز کو دوسرے کے مقابلے میں چننا یا اہم سمجھنا یا افضل سمجھنا یا ایک کو لے کر دوسرا چھوڑنا. ترجیح دینا کئی اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی ترک کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی آگے رکھ کر دوسرے کو پیچھے کرنے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. تو اگر عقل اور نقل میں سے اگر ٹکراؤ ہو، اب یہ اصول کیا ہے ہمارا، دیکھیے اصول کیا ہے. سلفی منہج کا بنیادی اصول یہ ہے کہ نقل اور عقل میں جب ٹکراؤ ہو تو اب وہ کیا کرتے ہیں، نقل کو عقل پر ترجیح دیتے ہیں. یعنی تابع عقل کے ہوتے ہیں یا نقل کے؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی، یہ نقل ہوتا آیا ہے، حدیث سند کے ساتھ آئی ہم تک، اور ہماری عقل میں حدیث نہیں آ رہی ہے، ہماری عقل میں کچھ اور ہی بات آ رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر مشاہدہ ہمارا کہ قبر میں کوئی آدمی مرنے کے بعد جب دفن کیا جاتا ہے تو کیا دکھائی دیتا ہے؟ وہ مٹی ہو گیا. کیا اس میں آگ ہے قبر میں؟ دکھائی دیا آپ کو کسی کو آگ؟ نہیں، آپ نے کئی مرتبہ قبر کھولی. اور حدیث میں کیا ہے کہ جو آدمی قبر میں ڈالا جاتا ہے اس کے قبر میں کیا کھولا جاتا ہے، جنت کی یا جہنم کی؟ کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور وہاں اس کے ساتھ اچھا ہے برا سلوک ہوتا ہے، وہ چلاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا تو کسی کو چلا تو نہیں رہا یہ. تو اب آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، بلکہ آپ کے مشاہدے میں بھی یہ بات نہیں ہے، آپ کو دکھائی دے رہا کچھ بھی تو نہیں ہو رہا ابھی. تو اب آپ کس کو مانیں گے؟ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بات ہی کا انکار کر دیا کہ انہوں نے کہا قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں کیسے ہوگا عذاب، ہم کھول کے دیکھیے کئی قبروں کو، اس میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، مشاہدے کے بھی خلاف. دوسرے یہ کہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، مالک یوم الدین. اب یہ اتنا لمبا ہو جائے گا، اللہ رحم فرمائے، یہ موضوع بہت بڑا ہے. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بدلے کے دن کا مالک. وہ دن کب ہے؟ آج ہے کہ کل ہے، پرسوں ہے، کب ہے؟ قیامت کا دن ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ اس دن کیا کرے گا؟ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اچھے کو انعام، برے کو سزا. جو اللہ کی میزان میں برا قرار پائے اس کو سزا ملے گی. تو کہتے کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے کہ اب جب یہ آدمی مرا ہے تو ابھی تک قیامت کا دن آیا نہیں، پھر قبر میں اس کو کیا ہو رہا ہے؟ سزا ہو رہی نا. تو کیا یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے؟ عقل میں تو بات نہیں آتی ہے کہ کوئی آدمی، اس کا ابھی تک جج صاحب نے فیصلہ ہی نہیں کیا اور اس کو سزا بھی، پھانسی بھی دے دی گئی، اور فیصلہ کب ہونے والا ہے؟ پھانسی کے بعد. تو فیصلے سے پہلے سزا کیسے؟ آپ کی عقل میں آتی بات نہیں نا. کچھ لوگ بول رہے ہیں نہیں، کچھ لوگ بول رہے ہیں ٹھہرو ذرا ہم دیکھتے. آپ بتائیے کیا ہے یہ؟ کیا فیصلے سے پہلے سزا ہے؟ نہیں نا. تو پھر یہاں آپ اس حدیث کو آپ مانیں گے؟ یہ تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے. نہیں یہاں خاموشی. ماننا چاہیے تو اینڈ میں ہوا ہو. یہ کیا ہے؟ فرعون کے لیے ہے. اب ایسا کہے کوئی تو نام ہے نا اس میں، سب کے لیے ہے اگر کوئی کہے تو. نہیں، آپ بتائیے جتنی قومیں ہیں، نو علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، اور جتنی بھی قومیں آئی ہیں، کیا سزا صرف قیامت کے دن ہے یا اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے؟ چلیے دلیل. قرآن میں ہے ایسا، یہ سزا ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی کے پھیلنے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اب دیکھیں دنیا میں عذاب ہوا اور آخرت میں بھی ہوا، دونوں عذاب کیسے ہیں؟ عذاب علیم، دردناک عذاب، اور قبر کی زندگی دونوں کے پہلے بعد ہے یا بیچ میں ہے؟ تو جب قبر سے پہلے عذاب ہو سکتا ہے تو قبر میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اب یہ استدلال غلط ہو گیا کہ قیامت کے دن عذاب ہونا چاہیے، اس لیے کہ عذاب کی ابتدا دنیا سے گناہ کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا کمال پوری طرح سے سزا ملے گی کب؟ قیامت کے دن۔ ثم توفون اجورکم یوم القیامہ، توفون، وفا کے معنی ہوتا مکمل طور پر دینا، اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب روح میں کہا ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں سزا ہے، سزا تو دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، ہاں پوری بھرپور سزا جو ملے گی مکمل وہ کب ملے گی؟ یہ نہیں کہ صرف آخرت میں ملے گی۔ اسی لیے سارے فرعون کو غرق کیا، فلاں کو دھسا دیا، اس پر آسمان سے پتھر برسے، ہوا، چنگھاڑ، جو بھی ہوا، یہ ساری قوموں کو اللہ نے سزا دی، کیا قیامت کے دن دی یا دنیا میں دی یا قبر میں دی؟ قبر سے بھی پہلے دی۔ تو قرآن کی اس آیت سے معلوم پڑا کہ اللہ تعالیٰ قبر سے پہلے بھی سزا دیتا ہے تو قبر میں کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ تو اب یہ مفروضہ، یہ خیال غلط ثابت ہوا کہ صرف قیامت کے دن سزا ہوگی۔ صحیح بات سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جب قیامت سے پہلے دنیا میں ہو سکتا ہے تو دنیا کے بعد قیامت سے پہلے قبر میں من باب اولا ہو سکتا ہے، جبکہ پوری طرح اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے اور اس کی دنیاوی زندگی، عمل کی، توبہ کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ توبہ کی زندگی ابھی باقی ہے، پھر بھی عذاب آ سکتا ہے، تو توبہ کا موقع ختم ہونے کے بعد عذاب آنا من باب اولا ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آرگیومنٹ، استدلال آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ عقلی بھی اعتبار سے ان کا استدلال غلط ہے۔ کچھ لوگ پیدا ہوئے اس دور میں سے جینٹلمین جو قرآن کی اور حدیث کی تشریح میں اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں واقعی حدیثوں پر جو ان کی عقل سے ٹکراتی ہے، وہ ایک حدیث لیتے ہیں ایک حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جیسا آیا ہے ویسا ہم مانتے ہیں، سمجھ میں آئے تو بھی مانتے ہیں، سمجھ میں نہیں آئے تو بھی مانتے ہیں۔ کیا قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ میں آئے تو ماننا چاہیے؟ ہاں ماننا چاہیے، اور سمجھ میں آئے تو بھی ماننا چاہیے، اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو ماننا چاہیے کیا؟ ماننا چاہیے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ کہ اگر قرآن و حدیث سمجھ میں آئے تو بھی ماننا چاہیے، اور سمجھ میں نہیں آئے تو بھی ماننا چاہیے۔ آپ کو ڈاکٹر کی دوائی پیٹ میں جا کے کیسے آپ اچھے ہوتے سمجھتا، لیکن ڈاکٹر جو دوائی دیتا آپ کھاتے، کیسے کھاتے آپ؟ جب تک کہ سمجھتا نہیں آپ کھائیں گے نہیں، ایسا کبھی کرتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ بولتے پیٹ میں جا کے کیا ہوگا، ہم کو نہیں معلوم، ڈاکٹر کو معلوم ہے، لہٰذا گولی کھاؤ اچھے ہو جاؤ۔ تو آپ یہ قاعدہ ڈاکٹر کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام ڈاکٹر سے کئی گنا زیادہ سچے، تجربہ کار، علم رکھنے والے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں دیا، وہ علم کما لم تکن تعلم، آپ پہلے نہیں جانتے تھے، وہ ساری باتیں اللہ نے آپ کو بتائی، جس میں سے جنت، جہنم، قیامت وغیرہ سب، تھوڑی دیر پہلے بات آئی تھی مغرب سے پہلے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتائی۔ وہ جو شبہ تھا علم غیب کا آپ اپنے طور پر نہیں جانتے تھے، اللہ نے وقتاً فوقتاً جو بات بتانی چاہیے بتائی، جو بات نہیں بتانی چاہیے نہیں بتائی، آپ کو بہت ساری باتیں نہیں بھی بتائی اللہ رب العالمین نے، تو آپ کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا، لیکن آپ کو اللہ نے بہت ساری باتیں اپنی طرف سے بتائیں۔ تو آپ نے اگر بتا دیا کہ ایسا ہے، جسے آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا تو میں دعا کرتا اللہ سے کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنائے جیسا کہ میں سنتا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے عذاب قبر سنا کہ نہیں سنا؟ سنا۔ یا آپ نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر نہیں دیکھا، تو آپ نے عذاب قبر دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، لہذا ہم نبی کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، بس ہمارے لیے کافی، چاہے ہماری عقل میں وہ آئے یا ہماری عقل میں نہیں آئے، کہ مٹی ہو جانے کے بعد کیسے عذاب ہوتا ہے ہم کو نہیں معلوم، ضروری ہم کو معلوم ہو نہیں، ہم کو بس نبی نے بتا دیا، اتنی تفصیل میں جانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جزئی طور پر ہم کو معلوم ہے. ایک عام آدمی کو بھی آپ موبائل فون دو, نمبر لگاؤ, وہاں سے بات اس سے بات ہوتی ہے آپ کی, یہاں سے وہاں آواز, وہاں سے یہاں آواز آتی ہے. اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کہاں ایکسچینج میں جا رہا ہے, سیٹلائٹ سے کیا ہو رہا ہے, سیٹلائٹ کیسے بٹس اینڈ بائٹس پہ عمل کرتا ہے, اور سمجھتا ہے اس کو کچھ. کھیت میں کھڑا ہے وہ بیل کے پیچھے اور وہ بات کر رہا ہے امریکہ میں, عرب میں, اپنے رشتے داروں سے. اس کو بس اتنا معلوم ہے یہ نمبر دبائے تو چاچا سے بات ہوتی ہے, اور یہ چچا ہی ہے میرے. وہ اتنا ہی کرتا ہے, اس کو اتنا ہی چاہیے, اس سے زیادہ اس کو ضرورت ہے؟ کبھی آپ نے کھول کے دیکھا موبائل میں کیا ہے؟ نہیں دیکھا آپ نے کھول کے. آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے. تو آپ کو نبی کی بات بھی ضرورت کیوں ہے اتنی زیادہ چیک کرنے کی کہ نبی کی بات ایسا کیسا ہو, ایسا کیسا ہے؟ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں چیک نہیں کر رہے, آپ سچے کی بات نہیں مان رہے, اور آپ جھوٹوں کی بات پر اعتماد کر رہے ہیں جن کا کوئی دین نہیں, جن کی کوئی صداقت کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو ہمارا اہل الحدیث کا یا سلفی حضرات کا اصول یہ ہے کہ جب عقل اور نقل, جو چیز نقل کی عقل میں نہ آئے, کیا ایسا ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کی کوئی بات عقل میں نہ آئے؟ ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ ہر بات عقل میں آئے, اس لیے کہ لوگوں کی عقلیں الگ الگ ہوتی ہیں, کسی کو زیادہ عقل ہوتی ہے, کسی کو کم ہوتی ہے. آپ کے بچے کو جتنی عقل ہے آپ کو سے زیادہ ہے, ایک بات آپ کی سمجھ میں آئے گی لیکن آپ کے بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گی, اور والد صاحب کو جو سمجھتی ہے وہ آپ کی عقل میں ہو سکتا ہے نہیں آئے. نکاح سے پہلے تو اکثر نہیں آتی ہے, نکاح جب نہیں ہوتا ہے تو باپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, نکاح کی بات سمجھ میں آتا, ہاں ایسا بتایا کرتے تھے والد صاحب, بالکل صحیح تھا وہ. تو بہت ساری باتیں آدمی کی عمر کے ساتھ اس کو سمجھنے آنے لگتی ہیں. تو عمر کے کس وقت میں اس کی عقل کامل ہے؟ ہمیشہ اس کو کچھ نہ کچھ نہیں سمجھتا ہے, لہذا عقل کبھی کامل نہیں ہوتی ہے, اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سراغ باقی رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کمیاں رہتی ہیں, کچھ نہ کچھ باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. لہذا عقل پر مدار رکھنا عقیدے کا اور دین کا صحیح ہے نہیں. اس لیے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے رب, ہم نے پکارنے والے کو سنا, کہتا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ, ہم نے سنا, ہم نے ایمان, ہم ایمان لے آئے. سننا اور ایمان لانا, سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے مانا, فرما برداری کی. تو چاہے عقیدے کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو, اللہ کے پیغمبر, اللہ کا پیغام لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بات سن کر مان لینا ہمارے لیے کافی ہے نجات کے لیے, چاہے اس کی بات وہ بات ہماری عقل میں آئے یا نہ. یہ کس کا اصول ہے؟ یہ سلفی منہج کے اصولوں میں سے پہلا اصول ہے. ورنہ اگر آدمی اپنی عقل پر اعتماد کرے تو بہت ساری صحیح باتوں کا انکار کر دے گا, بہت ساری غلط باتیں بھی صحیح لگنے لگیں گی. مثلا سود اور نفع, تجارت میں نفع ہے, ایک بینک ہے اس میں آپ 100 روپیہ رکھتے ہو 150 ہو جاتا ہے, اور ایک بزنس ہے اس میں آپ 100 روپیہ لگاتے ہو 150 ہو جاتا ہے. اب کوئی آدمی عالم صاحب, مفتی صاحب کے پاس آپ آئے, کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں, وہ کرے, وہ حرام ہے یہ حلال ہے؟ ارے کہ 150 کے 150 دونوں 150, یہ حلال وہ حرام, یہاں بھی میں لگا رہا ہوں وہاں بھی میں لگا رہا ہوں, یہ حلال کیوں اور یہ حرام کیوں؟ اگر اس میں آدمی پڑ جائے تو کئی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے بیع کو, تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. آنسو نکلنے سے وضو کرنا پڑتا ہے؟ نہیں. اور پیشاب کرنے سے؟ کیوں؟ بس سمعنا وأطعنا. اور اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب کوئی آدمی کہہ دے کہ پانی ہے, وضو کرتے ہیں تو اس میں ناک میں پانی ڈالتے ہیں, کلی کرتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں, اور پھر ہاتھ دھوتے ہیں, پھر سر کا مسا کرتے ہیں اور پاؤں دھوتے ہیں, لیکن تیمم میں کلی ہے. اب کوئی کہہ دیکھیے اس کا بدل ہی یہ, بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں بھی کہی ہیں کہ بدل ہے, چونکہ وضو میں یہاں تک ہاتھ دھوتے ہیں تو تیمم بدل ہے اس کا, تو تیمم اس کے مثل ہونا چاہیے. ہم کہ بہت اچھی خوشی کی بات ہے, آپ جب ایک کوہنی تک کے تیمم کہہ رہے ہو اسی طرح, اسی وجہ سے کہ اس کے مثل ہے, تو آپ کلی بھی کیجئے, لیجئے مٹی اور کیجئے کلی. کریں گے؟ ضروری نہیں ہے, بدل ضروری نہیں کہ مثل ہو. اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی حد تک بدل بنا دیا وہ بدل بن جاتا ہے. کیونکہ غسل میں تو پھر آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی, صاف ستھرے ہو کے نکلیں گے, پورے مٹی میں آپ کو سر سے پاؤں تک کرنا پڑے گا, تو ہو گیا آپ کا بدل, آپ بدل جاؤ گے, کوئی پہچانے گا نہیں آپ کو. تیمم اگر آپ غسل کی طرح کرو گے مٹی میں تو آپ پورے کے پورے بدل جاؤ گے, گھر والے بولیں گے اس کو ہوا کیا ہے, کیا کر کے آئے, کیا ہوا آپ کو, کہیں پٹائی ہوئی دھلائی ہوئی, آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا, کیا ہوا, کہا پانی نہیں مل رہا تھا نا تو میں نے بدل اختیار کیا اس کا, چلے گا ایسا نہیں, بدل ہمیشہ مثل نہیں ہوتا ہے. سلفی منہج میں دیکھیے اتنی سمجھداری ہے, یہ عقل کا عروج اور کمال ہے. کیوں؟ کیونکہ کامل کے تابع ہونا کامل کی عقل سے استفادہ ہے, چاہے اس کی عقل ناقص ہو, جیسا بتاتا ہوں ویسا کر. اگر کوئی بہت ایکسپرٹ کہے تو اس کا کام زیادہ اچھا چلے گا, یا پھر اپنے دل سے مشین کچھ بھی دبائے بٹن اور اس سے چالو بند کرنا شروع کرے تو یہ زیادہ اچھا ہے. کون سا اچھا ہے؟ جو سمجھدار کہے بھائی یہ بٹن دبانا اور یہ مت دبانا. تو اب اس نے کہا کہ اس کی عقل کامل, اس کو معلوم ہے کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے, اس کی بات ماننے میں بھلائی ہے چاہے اس مشین کی تفصیلات اس کو معلوم نہ ہو. لیکن یہ اپنی عقل چلا کیوں نہیں, یہ آزاد ملک ہے, دبا دیا بٹن اب چلنا شروع ہوگی مشین, اب کیسا مصیبت اس کے لیے آئے گی بتائیے, بند کرنا اس کو آتا نہیں وہ بٹن. تو ایک آدمی اپنی عقل چلا کے مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. سلفی منہج میں یہ ہے کہ عقل کو نقل کے تابع کیا جائے, کوئی بات عقل میں آئے یا نہ آئے, جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا بس اس کو کرنا, اور اسی کو عقل مندی سمجھنا, اور یہی واقعتاً عقل مندی ہے. کیونکہ بہت بڑی محرومی تب ہوتی ہے جب نص کے مقابلے میں آدمی عقل چلاتا ہے. اور پہلا کون تھا جس نے ایسا کام کیا؟ ابلیس. اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقاس قیاسا فاسدا فی مقابلۃ النص. ابلیس نے کیا کیا؟ نص کے مقابلے میں قیاس فاسد کیا. اللہ نے کیا حکم دیا فرشتوں کو؟ سجدہ کرو آدم کو. ابلیس نے کیا کیا؟ اپنا فلسفہ بیان کیا, فلسفہ نہیں, اپنی عقل سے کیا کہا؟ انا خیر منہ, میں بہتر ہوں اس سے, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے, تو آگ اعلی ہے, آگ جلاؤ دیکھو اوپر جاتی ہے, مٹی ادنا ہے پھینکو کہاں جاتی؟ نیچے. مٹی کے لیے مقدر ہے نیچے جانا, آگ کے لیے مقدر کیا؟ اوصاف میں سے اس کے. تو علو آگ کے لیے ہے اور نچلاپن مٹی کے لیے, اس لیے آسمان اوپر اور مٹی زمین کدھر ہے؟ نیچے. تو یہاں پر آپ دیکھیے اس نے کیا کیا, اوپر والے کو اوپر ہی رہنا سی, نیچے والے کو نیچے جانا سی, یہ الٹا کیسا ہو رہا؟ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے کیا استعمال کیا؟ عقل شریف, تو ذلیل ہوا. اس نے اپنی عقل استعمال کی اللہ کے حکم کے مقابلے میں, ذلت میں جا پڑا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے, اخرج منہا فإنک رجیم, نکل جائے یہاں سے, تو دھتکارا ہوا ہے, رجیم ہے, مرجوم ہے تو. اور اللہ نے لعنت کی, وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور تیرے پر لعنت ہے قیامت کے دن تک. تو آدمی ملعون اور مبغوز اور مرجوم کب بنا؟ جبریل کہہ رہا ہوں, ابلیس, جب اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل چلائی. تو ایک آدمی اللہ کے نزدیک دھتکارا ہوا کب بنتا ہے؟ جب دلیل کے مقابلے میں وہ عقل چلائے. اور سلفی منہج میں یہ چیز سخت منع ہے, دلیل آ گئی ختم, پھر اپنی عقل نہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے, اب اس میں تیسرا بیچ میں بیٹھتا ہے یہ عقل لے کے اپنی, دیکھو یہ قرآن ہے اب یہ حدیث ہے, یہ قرآن سے حدیث ٹکرا رہی تو حدیث کیسا ماننا, اللہ بڑا کہ رسول, تو سامنے بولتا اللہ بڑا ہے, پھر اللہ کی بات بڑی کہ رسول کی, اللہ کی بات بڑی ہے, تو پھر قرآن بڑا کہ حدیث, قرآن تو ہاں ٹھیک ہے حدیث چھوڑ دو بڑے کو, لو ہم بڑے ہیں. اب اس کو پوچھا جائے قرآن سچا کیا حدیث اور اللہ سچا کہ رسول, تو کیا انتخاب کرے گا؟ انتخاب ہمیشہ ایسا ہوتا ہے دو میں سے نہیں. اور آخری سوال اسے پوچھا جائے کہ حدیث قرآن سے ٹکراتی تجھ کو لگ رہا ہے یا رسول کو, تو رسول کو زیادہ قرآن سمجھا کہ تجھ کو؟ جسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, یا جسے قرآن میں اللہ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, کہ دیکھیے قرآن میں اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو, دھیان سے سنو. تو اب امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے, اس آیت سے تو معلوم ہو رہا. اور حدیث کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا, لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب, امام کے پیچھے ایسا مت کرو جیسا تم پڑھتے ہو, مت کرو ایسا سوائے سورہ فاتحہ کے. اب آدمی کہہ رہا کہ یہ حدیث ہے اور یہ قرآن ہے, دونوں کیا ہو رہے ہیں, ٹکرا رہے ہیں, تو ہم کس کو چنیں گے؟ قرآن کو, کیونکہ قرآن اللہ بڑا, اللہ کا فرمان, متواتر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب کس کو چھوڑ رہا ہے وہ؟ حدیث کو. سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے, اہل حدیث کا یہ طریقہ نہیں ہے, سلفی منہج ایسا نہیں ہے کہ اپنی عقل کو حکم بنا کر اس کی بنیاد پر قرآن اور حدیث میں سے چننا, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. بلکہ ہمارا طریقہ یہ کہ دونوں کو ملایا جائے, جیسے کہ آگے بھی اصول آئے گا. تو عقل کو حکم نہیں بنایا جائے گا, عقل ذریعہ ہے قرآن اور سنت کے سمجھنے کا. اب سوال ہی ہوتا ہے کہ پہلا کہ عقل استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں, دین کے معاملات میں عقل استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں. دیکھیے سوال کیا ہے, آپ غور کریں اس پہ, دین کے سلسلے میں عقل استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں نا, ہاں دین کے معاملات میں عقل استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں. پھر سمجھیں گے کیسا دین کو؟ اب تو دین کے کسی بھی معاملے میں عقل استعمال نہیں کرنا ہے, دین کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو عقل کے بغیر دین کو سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ افلا تعقلون, اللہ نے کہا نا عقل, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ دین کے سلسلے میں کہا کہ دنیا کے سلسلے میں؟ تو عقل استعمال دین کے معاملے میں کرنا چاہیے. پھر یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں پھر, مطلب عقل استعمال کریں کہ نہ کریں, کیا غلط ہے عقل کے بارے میں؟ بالکل صحیح, کہ عقل اگر نقل کے خلاف ہو, قرآن و سنت کی بات سے عقل ٹکرائے, تو ہم کیا کریں گے؟ عقل کے تابع نہیں ہوں گے. جو بات قرآن و سنت میں ہے ہم اس کو مان لیں گے, چاہے عقل کے خلاف دکھائی دے, چاہے اس میں ہم کو اپنا نقصان دکھائی دے, چاہے وہ بات ہم کو کتنی ہی عقل میں نہ بیٹھتی ہو, ہم کیا مانیں گے؟ وہی بات مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. سمجھ میں آئے؟ کیا ہر بات عقل میں آ سکتی ہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. سورہ الاسراء میں آیت نمبر 85 میں اللہ نے فرمایا, لوگ آپ سے اے نبی روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ ان سے کہیے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. یہاں یہ نہیں کہا روح میرے رب کا حکم ہے, یہاں کیا کہا؟ من امر ربی, میرے رب کے حکم سے ہے. یہ اللہ حکم دیتا ہے تو انسان میں زندگی آتی ہے, تو میرے رب کے حکم سے روح ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور تم کو علم دیا گیا ہے تو بہت تھوڑا دیا گیا ہے. یعنی ہر چیز آدمی جانتا ہے؟ نہیں. اور لوگوں کو روح کا معاملہ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں. لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہو روح میرے رب کے حکم میں سے ہے. حکم کی وجہ سے؟ حکم سے ہے. تو تم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تم کو علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے. یہاں بتایا گیا تم اس کو نہیں سمجھ سکتے. جیسے شہداء کی حیات کے بارے میں کہا, وہ زندہ ہے لیکن تم کو شعور نہیں ہے اس کا. تو بہت ساری باتیں ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی ہیں, لیکن ایک انسان کو جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, آپ جو کچھ باتیں ہماری ہیں, ہماری نیکی ہیں, مثال کے طور پر ہم نے قرات کی, تلاوت کی, یا ہم نے ذکر کیا اللہ کا, یا ہم نے سچ بولا. اگر کوئی آدمی کہے کہ لائیے آپ کی بات کا وزن کر دیتا ہوں, ذرا لائیے ادھر, آپ دے سکتے ہیں جیب میں سے نکال کے اپنی بات اس کو. آپ نے ایک جملہ کہا, آپ کا جملہ, آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اچھی ہے. اس پر آپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ بات آپ تول کے بتا سکتے ہیں کتنا وزن ہے اس کا؟ نہیں. لیکن قیامت کے دن, قیامت کے دن میزان میں کیا آدمی کے الفاظ اور اس کے اعمال تولے جائیں گے؟ تولے جائیں گے. آپ کو دنیا میں بات سمجھ میں آتی ہے, آپ کر سکتے اس کو؟ نہیں. لیکن آخرت میں ایسا ہوگا, آدمی کا ہاتھ بولے گا, آدمی کی جلد بولے گی. تو یہ بات آج آپ سمجھ سکتے ہیں, اس کو بتا سکتے ہیں کر کے, کیسا بولے گا؟ نہیں. بہت ساری چیزیں دنیا میں آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں آخرت میں ہوں گی. تو اب ہم اس کا انکار کریں کیونکہ عقل میں نہیں آتا ہے، یا عقل کے شبہ کو ترک کر کے اس کو تابع کریں اس بات کے جو آئی ہے قرآن میں اور حدیث میں. کیا کریں ہم لوگ؟ تو ہم عقل کو دین کے سمجھنے کے لیے استعمال کریں، لیکن عقل کو دین پر جج نہ بنائیں. یاد رہے گا یہ، ہم عقل کو استعمال کس لیے کرنا ہے کہ اللہ کی بات صحیح کہ نہیں ذرا دیکھو، عقل ذرا استعمال کرو. کریں گے ہم ایسا؟ دیکھو رسول نے یہ بات بتائی ہے، واقعی رسول کی بات صحیح کہ نہیں ذرا عقل استعمال کرو. کریں گے ایسا؟ نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے واقعی اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کے لیے عقل استعمال کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے، اللہ نے جو بات کہی ہے واقعی اس کا مطلب کیا ہے، اس سمجھنے کے لیے عقل استعمال کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ غور کیوں کرنا ہے؟ تاکہ سمجھ میں آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لیفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کھول دے. کیوں؟ یفقہوا قولی، میری بات کو کیا کریں؟ سمجھیں. رسول کی بات کو لوگ سمجھنا چاہیے. تو مقصود فہم ہے، اور فہم کے لیے عقل استعمال کرنی پڑے گی. لیکن اگر فہم سمجھ میں نہیں آیا رسول کی بات، تو کیا رسول کی بات چھوڑ دیں گے آپ؟ نہیں. یہ اصول سمجھ میں آیا؟ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی. اب دیکھیں کتنی باتیں ہماری سمجھ میں آئی، بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی. نمبر ایک، دین کے معاملات میں عقل استعمال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے. کس کے لیے کرنا ہے؟ سمجھنے کے لیے کرنا ہے. اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر دین کی بات چھوڑنا ہے کہ قبول کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے. سمجھ میں آئے تو بھی مانتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی مانتے ہیں. اور عقل کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر جج بنانا ہے؟ نہیں. کیا ہم عقل فیصلہ کرے گی بات صحیح کہ نہیں اللہ کی؟ عقل فیصلہ کرے گی بات صحیح کہ نہیں رسول کی؟ عقل کو مستقل دلیل، دیکھیں یاد رکھیے اس کو، عقل کو مستقل دلیل ہم مانتے ہیں؟ عقل خود ایک دلیل ہے، مانتے ہیں ہم لوگ؟ ورنہ دلیلیں کتنی ہو جائیں گی، جتنی لوگ ہیں جتنی عقلیں ہیں اتنی دلیلیں ہو جائیں گی. پھر دو دلیلیں ٹکرا رہی ہیں تو پھر کس کی بات مانیں ہم؟ معتزلہ کے نزدیک، معتزلہ ایک فرقہ ہے جو ماضی میں گزر چکا ہے، اور اس کے سگے سوتےلے سب بھائی اور بیٹے ان کے آج بھی ملتے ہیں، آج بھی کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو عقل کی بنیاد پر شرعی حجت کے قائل ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جس تک اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں پہنچے اس کی عقل اس کے لیے حجت ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں. علماء نے رد کیا اس بات کا. علماء نے قرآن کریم کی آیت پیش کی، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے، ڈراوا سنانے والے، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے. کس کے بعد؟ یعنی اگر رسول نہیں آتے تو ان کے پاس عذر باقی ہے، اللہ ہم تک حق آیا نہیں تو ہم کو جہنم میں کیسے ڈال رہے تھے؟ کیا عذر باقی رہتا ہے رسول نہیں آئے تو؟ ہاں کہ نہیں؟ وہ بول رہے بہت دیر ہو گئی، بس ہو گیا، ہم لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. رسولوں کے آ جانے کے بعد حجت باقی رہتی ہے، عذر باقی رہتا ہے؟ نہیں. اور رسول نہ آئے تو، پیغام نہ پہنچے تو؟ اسی لیے حدیث میں ہے، ابن حبان، مسند احمد اور دوسری کتابوں میں حدیث ہے، ابن کثیر نے وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیجے. اس کے ضمن میں حدیث نقل کی، قیامت کے دن کئی لوگ اللہ کے پاس کہیں گے ہمارے پاس آئے نہیں ڈرانے والا کوئی. پاگل آدمی کہے گا میں پاگل تھا، کچھ سمجھتا نہیں تھا، تیرا ڈرانے والا آیا، بتانے والا آیا، مجھ کو سمجھتا تھوڑی تھا جو میں اس پہ عمل کروں. بوڑھا آدمی جس کی عقل ایک دم چلی گئی ہے وہ بھی کہے گا میں تو بہت بوڑھا ہو چکا تھا. بہرا کہے گا کہ میں تو سنا ہی نہیں. اور وہ آدمی جو فترہ میں مرا ہے وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، آیا نہیں، سنا نہیں، سمجھا نہیں. تین قسمیں، آیا نہیں صاحب فترہ، سنا نہیں بہرا، اور تیسرا سمجھا نہیں پاگل اور بوڑھا. تو ہم کو پیغام نہیں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا اب حکم دیں گے دوں گا تو پورا کرو گے، یہاں اللہ آج حکم دے گا تو پورا کریں گے، اللہ کہے کودو آگ میں، جہنم میں کودو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جہنم کی آگ میں کودے گا وہ بچ جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا. ابن ابی عاصم کی روایت میں ہے پھر اس کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور اگر وہ نہیں کودے گا تو جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا، اور ایک روایت میں کہ وہ آگ میں کودیں گے تو آگ ان کے لیے بردن و سلامن، ٹھنڈک اور سلامتی ہو جائے گی، وہ جلائے گی نہیں ان کو، وہاں سے نکال کے ان کو پھر جنت میں ڈالا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ عقل حجت نہیں ہے، اگر ہوتی تو زندگی بھر جو ان کے پاس عقل تھی اس کی بنیاد پر بوڑھے آدمی کے لیے صاحب فترہ کے لیے حجت ہو جاتی، لیکن قیامت کے دن اس کے لیے حجت ہوئی نہیں، اس کے پاس عقل تھی، صرف عقل کی بنیاد پر اس کو جج کیا گیا، عقل تھی نا تیرے پاس تو عقل سے سوچنا چاہیے تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نہیں، اس کے پاس پیغام نہیں پہنچا، اس پر اتمام حجت ہوا نہیں. تو عقل مستقل حجت نہیں ہے، عقل خود ایک دلیل نہیں ہے جس کی روشنی میں ایک انسان حق اور باطل کا فیصلہ کرے. جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی اس کو نہیں ملتی ہے اس کی عقل اس کے لیے کافی نہیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیے، اب یہاں آپ کو سب دکھائی دے رہا ہے، آنکھیں ہیں ہم سب کے پاس، آنکھ کیوں ہے؟ سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، الحمدللہ اس پہ انعام بھی مل سکتا تھا کسی کو، آنکھیں دیکھنے کے لیے ہے. اور اگر یہاں یہ لائٹیں سب بند کر دی جائیں تو آنکھ سے دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دکھائی دیتا ہے؟ تو دکھائی دے گا نہیں، تو آنکھ رہ کے بھی نہیں دکھتا. ایسا ہوتا اگر کسی کمرے میں آپ کو چھوڑ دیا جائے، ساری لائٹیں رات کے وقت میں بند کر دی جائے، دروازے بھی بند، کھڑکیاں بھی بند، سب بند، اور موبائل بھی چھین لیا آپ سے، تو آپ کو دکھائی دے گا؟ آنکھ ہو کر بھی دکھائی دے گا؟ نہیں، کیونکہ خارجی نور جب تک کہ نہ ملے ذاتی نور باطنی نور فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. تو ایک انسان کی بصیرت اس کی عقل انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے آنے والا نور وحی اس کو نہ ملے. وحی کے نور کے بغیر انسان کا اپنا ذاتی نور اس کے لیے نفع نہیں بنتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی، اور یہ بہت اہم بات، میں اس کو اتنا زیادہ تفصیل سے اس لیے سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ عقل پرستی ہے. بہت سارے لوگ عقل کی بنیاد پر عقائد بنا رہے ہیں، عقل کی بنیاد پر، سائنس کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں گھڑ لے رہے ہیں، اور عقل کی بنیاد پر بعض اوقات یا تو احادیث کا انکار کر دیتے ہیں یا پھر قرآن کی آیات کی بے جا تاویل کر دیتے ہیں، ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں اس کو، اپنی طرف سے اس کے معنی بدل کے کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. یہی غلط کام ایک باطل فرقہ معتزلہ نے کیا. مثلا قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اب ان کی عقل میں یہ نہیں آتا تھا کہ کیسے اللہ کو دیکھیں گے، تو انہوں نے اس آیت کا کیا کر دیا، الی نعیم ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھیں گے، یہ مطلب نہیں ہے، وہ مطلب یہ ہے اپنے رب کی نعمتوں کی طرف دیکھیں گے، کچھ کا کچھ کر دیا اس کو. یا بعض لوگوں نے کیا کہا، حدیث جیسی آئی کہ اللہ رب العالمین جب رات کا ایک تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے. حدیث میں ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ، جو حدیث آئی ہے کہ ایک تہائی حصہ جب آخری ثلث رات کا رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف، جو ہمارا آسمان ہے دنیا، نچلا آسمان، اس کی طرف نزول کرتا ہے. ہائے کوئی مانگنے والا کہ اس کو میں عطا کروں، ہائے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کروں. تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ اللہ نازل نہیں ہوتا ہے، اللہ کا نزول نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو جب بعض اوقات عقل کو حکم بنایا جاتا ہے تو نصوص کے فہم کی بجائے اس کی تأویل اور اس کے کچھ کے کچھ معنی بنا دیے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی بلکہ گمراہی ہے. سلفی منہج میں یہ نہیں ہے. سلفی منہج میں کیسا ہے، جیسا آیا ہم نے ویسا ہی اس کو لیا، جیسا روایات احادیث آیات آئی ہیں ان پر جوں کا تو ایمان لایا جائے، اپنی طرف سے اس میں تحریف اور تأویل نہ کی جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کئی شعبوں میں جا کے پہنچتا ہے، یہ عقیدے کے شعبے میں بھی ہے، یہ فقہ کے شعبے میں بھی ہے، یہ ہر شعبے میں چیز چلے گی، یہ اصول یہاں بھی چلے گی. نبی کی خوشی منانے کے لیے برتھ ڈے نہیں منانا چاہیے؟ بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، نبی کا نہیں. اب یہ کیا ہوا؟ عقل سے دلیل، اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے دلیل. اب ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کے لیے. کہیں سے بھی آدمی اپنے سماج سے، اپنی عقل سے دلیل لینا شروع کرتا ہے. تو بہرحال یہ اصول ہے. اللہ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، بس اتنا بتا دیا ہے. روح یہ ہے، مادہ ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، جرم ہے، جسم ہے کہ بے جسم ہے، اللہ نے کچھ نہیں بتایا، میرے رب کے حکم سے روح ہے بس. آپ بتاؤ لوگوں کو، اور آگے اور ڈیٹیل پوچھیں گے، تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے، زیادہ علم تم کو نہیں ہے. روح کیسے جاتی ہے، روح کیسے نکلتی جسم سے، آتی کیسی ہے، کیا ہوتی ہے، کون سے پارٹ میں رہتی، کچھ نہیں بتایا. جتنا قرآن میں ہے، جتنا حدیث میں ہے، بس. اس میں سکون ہے، کیونکہ جو چیز ملنے والی نہیں، اس کے پیچھے دوڑ کے آدمی ملنے والی چیز کو بھی کھو دیتا ہے اور اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ علم کلام کے میدان میں دوڑے اور آخر میں مرتے وقت انہوں نے کیا کہا، وہ جو گاؤں کی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں نا، میں انہی کے عقیدے پہ مرتا ہوں. سیدھا سادہ عقیدہ. یہ ہم نے زندگی کھپا دی عقلے چلا چلا کے، خامخواہ کی علمی اور کلامی بحثیں کر کے عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کی، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا. یقین کی بجائے اور الجھتے چلے گئے اور شبہات میں مبتلا ہو گئے. سیدھا سادہ ایمان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تھا، اس کی بجائے بحث اور فلسفی میں پڑے، فلسفے میں پڑے، نقصان ہو گیا اس کا. لیکن سلفی منہج میں کیا ہے؟ اللہ نے بتایا ایسا ہی ہے. امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. کیف استوى، کیسے مستوی ہے، ہاؤ، کیسے. امام مالک نے سر جھکایا، سر پہ پسینہ پسینہ پیشانی پر آ گیا، کیونکہ وہ اس طرح کے سوالات کے عادی نہیں تھے کہ واقعی اللہ کی عظمت آدمی کے دل پر چھائی ہوئی ہو اور اس کو ہیبت ہو غلط بات زبان سے نکلنے کے سلسلے میں، تو دوسروں کی غلطی پر اس کو خود خوف محسوس ہوتا ہے کہ کیا بول رہا ہے، کیسے الفاظ بول رہا ہے. امام مالک نے سر جھکایا اور سر جب اٹھایا تو کہا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ وما اراک الا مبتدعا. بہت پیارا جواب دیا، اور بعض نے اس کو سلف کی طرف، صحابیات کی طرف اور صحابہ کی طرف بھی منسوب کیا ہے، امام قرطبی وغیرہ نے اور دوسروں نے بھی ذکر کیا ہے اس کو، کہ الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے، جب اللہ نے بتایا تو ہم کو اس کا علم ہوا. ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ معلوم نہیں کیا ہے، نہیں، لغت کے اعتبار سے استواء کے معنی علو کے ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں اونچائی کے ہوتے ہیں استواء کے، تو الاستواء معلوم، ہم جانتے ہیں استواء کیا ہے. لیکن والکیف مجہول، اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم، اللہ عرش پر قائم ہوا کیسے، اللہ عرش پر مستوی ہوا کیسے، ہم کو نہیں معلوم. والکیف مجہول والایمان به واجب، ہاں اس پر ایمان رکھنا لازم ہے، چونکہ اللہ نے خبر دی، رسول نے اقرار کیا، صحابہ نے اس کو تسلیم کیا، ہم بھی مانتے ہیں، اس پر ایمان لازم ہے. والسؤال عنہ بدع، اور اس کے بارے میں کھود کرید کرنا بدعت ہے. کسی صحابی نے نہیں پوچھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا، جبریل سے پوچھا کیسے قائم ہوا، نہ صحابہ نے آپ سے پوچھا کیسے قائم ہوا، کیسے مستوی ہوا، نہیں پوچھا. والسؤال عنہ بدع، اور کہا وما اراک الا مبتدعا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تو بدعتی ہے، اور حکم دیا نکالو اس کو مسجد سے. اس زمانے میں خیر اتنی غالب تھی کہ وہ تھوڑا بھی شر برداشت نہیں کرتے تھے، تھوڑی بھی گمراہی کو پنپنے نہیں دیتے تھے، پودے کو پیڑ بننے نہیں دیتے تھے. یہ نہیں کہا ہاں آپ بیٹھ کے بات کریں گے، بحث کریں گے، نہیں. جب گمراہی کو پہلے مرحلے میں دبایا جا سکتا ہو، اس کو اور پنپنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس کے اور ماننے والے مل جاتے ہیں. ہر جہالت کے ماننے کے لیے جاہل آپ کو مل جائیں گے. تو امام مالک نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا، اس کو نکال دیا مسجد سے، اور کیا کہا کہ استواء معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم. تو سلف کا یہ طریقہ، اللہ نے بتایا نا، اللہ مستوی عرش پر، ختم، مانو اس کو، بس ہوگا، تم کو اور کیا چاہیے. لیکن مصیبت وہاں آتی ہے کہ جب آدمی بحثوں میں پڑتا ہے, اللہ کے بارے میں بحث کرنے لگتا ہے, یہاں سے سارا فساد پیدا ہوتا ہے اور آدمی اللہ کو یا تو مخلوق کے برابر کر دیتا ہے یا پھر مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے. لہذا سلفی منہج کے بنیادی اصولوں میں سے یہ ہے کہ جب عقل اور نقل میں ٹکراؤ ہوگا تو عقل کو جج نہیں بنائیں گے. عقل پر کس کو جج بنائیں گے؟ نقل کو, اور عقل کو تابع کریں گے نقل کے, قرآن و سنت کے, اور عقل کو استعمال کریں گے تو اس حد تک کہ نقل میں کیا ہے ذرا سمجھ, اگر وہ اس سے زیادہ آگے بڑھنے لگے, سرکشی کرنے لگے, میں جو بولتا ہوں تو سن, ہم کہیں نہیں, تو عقل کی ناک میں ہم نکیل ڈال کے اس کو تابع کریں گے کس کے؟ نقل کے. اونٹ کے آپ کیا کریں گے؟ اونٹ کی دم آپ نے گلے میں باندھ کیا, ایک آدمی چل رہا ہے اور ایک آدمی ہے اونٹ کی ناک میں رسی ہے, اس کے ہاتھ میں لگام ہے, کون بننا چاہیں گے ہم لوگ؟ آپ بتائیے, عقل عقل کے ہاتھ میں ہم اپنی گردن دے دیں, کہیں بھی عقل لے جائے گی؟ نہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ عقل بری چیز ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل کو مہذب بنانا چاہیے, عقل کو مہذب بنانا چاہیے, اس کی لگام کتاب و سنت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. آزاد چھوڑ دیں گے تو عقل کہے گی نکاح کی ضرورت کیا ہے, نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ عقل کہے گی پھر یہ سارے رشتے محرمات, بہن بیٹی ماں, یہ بھی عورت وہ بھی عورت, ان میں حرمت کیسے آ گئی؟ یہ حرام رشتہ اور وہ حلال رشتہ کیسے؟ یہ بھی عورت وہ بھی عورت, یہ بھی رشتے دار وہ بھی رشتے دار, یہ چچا کی بیٹی ہے اور یہ سگی, یہ فلاں بہن ہے, اس طرح سے نکاح سے کیوں ہو سکتا اور کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ عقل میں آتی ہے بات آپ کے؟ نہیں آتی, لیکن اللہ نے منع کیا ہے, اللہ نے منع کیا ہے کہ فلانی خاتون اور خالہ, اس میں فرق کیسے کریں گے آپ؟ سگی بہن اور دوسری بہن, دور کی بہن, فرق کیسے کریں گے آپ؟ کس بنیاد پر اس سے نکاح حرام ہے, کس بنیاد پر اس سے نکاح حلال ہے, کیسے تفریق کریں گے آپ؟ عقل تو یہ بتاتی سب برابر ہیں, سب برابر ہیں, لیکن دلیل بتاتی کہ نہیں, اللہ نے فلاں رشتہ حلال کیا, فلاں رشتہ حرام کیا ہے. ایسے کئی مسائل ہیں, آدمی مصیبت میں آ جائے گا. اسی لیے جو لوگ آج عقل کی بنیاد پر قانون بناتے ہیں ان کے لیے بڑے بڑے مسائل ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے. مثلا یہ خود ایک مستقل موضوع ہے, یہ پہلا ہی نقطہ ہمارا ہے, انشاءاللہ اس کو ہم آج اگر رہ بھی جاتا ہے تو کل بھی ہم کو اس کو مکمل کرنا ہے, ہمارے پاس ہے وقت. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں, وہ جان زندگی کس کی ہے؟ اس کی اپنی ہے, ہاتھ اس کا, پاؤں اس کا, اور اس کی جان اس کی اپنی ہے. وہ آدمی جا کے اگر کہے کہ میں اور اس کو میں ریکارڈنگ بھی کرنا چاہتا ہوں اور انٹرنیٹ پہ لائیو کرنا چاہتا ہوں اور میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں, اس کو بتائیے روکنے کے لیے گورنمنٹ روکے گی اس کو؟ نہیں نا, سیدھا پولیس آئے گی پکڑنے کے لیے اس کو, وہ جرم ہے. وہ کہ عجیب بات ہے, میری جان ہے بھائی, میرا جو چاہے کروں, یہ میری کتاب ہے, اس کو پھاڑوں مجھ کو کوئی پکڑے گا نہیں, یہ میرا گھر ہے, میں اس کو گرا دوں توڑ دوں کوئی مجھ کو کچھ کر سکتا ہے؟ میری ہے, میری ملکیت ہے, یہ جسم بھی کس کا ہے؟ آپ کا ہے. بولے گا نہیں, پولیس کو بولے گا تمہارا ہے یہ؟ نہیں. پرائم منسٹر کا ہے؟ نہیں, یہ میرا ہے, میں اس کا جو چاہے کروں. تو کیا اس کو حکومت اپنے آپ کو قتل کرنے دے گی؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے, کوئی اس کو روکنے کے لیے بنیاد نہیں ہے. لیکن دلیل ہے, اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, یہ جان جو ڈالی ہوئی اللہ کی طرف سے, اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, اپنے آپ کو قتل مت کرو. تو اللہ کی طرف سے دلیل ہے, تو کوئی آدمی خودکشی نہیں کر سکتا ہے جب وہ اسلام کے سائے میں ہے, لیکن اس سے باہر وہ نکل گیا, عقل کے سائے میں جب آ گیا تو اس کا بیٹا اگر خودکشی کرنا چاہے تو اس کو روک نہیں سکتا, اس کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں اس کے پاس روکنے کے لیے. بتائے کیوں روکے وہ اس کو؟ صرف عقل کی بنیاد پر نہیں. ارے برا ہے, ارے مجھ کو اچھا لگتا ہے بھائی, میری مرضی, میں مرنا چاہتا ہوں, آپ کیوں روک رہے مجھ کو؟ بہت سارے پیشنٹ ہیں, وہ بولتا ہے مجھ کو مرنا ہے, گورنمنٹ بولتی نہیں ایسا نہیں کر سکتے, یہ کرائم ہے. کیوں کرائم ہے؟ میری زندگی ہے, مجھ کو نہیں جینا ہے. کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے. تو دنیا میں اس طرح کا فتنہ ہو جائے گا اگر آپ عقل کو مستقل طاقت دے دو, بہت بڑی پریشانی ہو جائے گی. اور مسئلہ یہاں آ جائے گا کہ باپ کی عقل کے بیٹے کی, بیوی کی عقل کے شوہر کی, بیوی کہہ دے آپ کے جو اگلی تنخواہ ہے نا میری عقل میں تو ایک ہی بات آتی ہے, اس سے پورے زیور لائیے آپ. اور بیٹا کہتا ابو میرے لیے مٹھائی لائیے, پورا چاکلیٹ کی دکان پوری خرید لیجئے. اب اس کی عقل میں وہ آ رہی بات. اور دادا جان بول رہے ادھر آؤ پوری دوائیں میری لانا ہے, دوائیں لے کے آؤ پوری, جا کر تنخواہ خود ہی کھاتا ہے, لائے ادھر پورے پیسے. اب بتائیے کس کی عقل مانے ہو, یہ غریب بےچارہ کیا کرے, مطلب اس کی عقل میں ایک ہی بات آ رہی پیسے لے کے بھاگ جائے کہیں پہ, کس کی عقل پہ عمل کرے ہو. عقلیں اتنی ساری ہیں, اسٹینڈرڈ عقل کون سی ہے؟ ہے کوئی عقل جس کو بالکل اللہ کی طرف سے رجسٹرڈ ہو, بالکل ہے کوئی ایسی پیمانہ ہو؟ اگر واقعی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے, اور آپ کو حکمت سکھانے والا بنایا, تو حکمت کا ٹیچر بنایا آپ کو حکمت سکھانے والے, تو آپ ہی کی عقل ہے. تو اس اعتبار سے بھی آدمی کو کس کے تابع ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاه, کہ اگر دین مجرد رائے پر ہوتا, میری رائے یہ ہے کہ میری عقل میں آتا, کیونکہ آدمی کی رائے اس کی عقل پر مبنی ہوتی ہے. دین اگر عقل پر یا رائے پر ہوتا کہ جس کے دل میں جو آئے وہ رائے دے اور ویسا عمل کرے, تو فرماتے ہیں کہ لکان اسفل الخف اولا من اولا بالمسح من اعلاه, کہ جو چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں ان میں نچلے حصے پر مساح کرنا زیادہ بہتر ہوتا اوپر کے مقابلے میں. لیکن کیا کہہ رہے ہیں, وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاهر خفيه, لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ موزوں پر نچلی جگہ نہیں بلکہ تلووں پہ نہیں بلکہ کہاں مسا کرتے تھے, اوپری حصے میں جو پاؤں کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس پر مسا کرتے تھے موزوں پر. تو علی رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے اور صحیح روایت ہے. اس حدیث سے حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں کی عقل پر ہوتا تو لوگ یہ فیصلہ کرتے کہ مسا نیچے کرنا چاہیے, کیونکہ دھول مٹی کہاں لگتی ہے, نیچے, تو نیچے صاف کیجئے, زمین سے ٹکنے والا حصہ وہ ہے, دھول مٹی وہاں لگتی ہے, تو موضوع کی صفائی وہاں ہونا چاہیے. لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسا کہاں کرتے تھے, اوپری حصے پر. تو اب امت کہاں کرتی ہے مسا, اوپر کرتی ہے. تو اگر عقل سے ہی سوچنا ہوتا اور طے کرنا ہوتا تو نچلا حصہ طے کیا جاتا, لیکن نہیں, نبی نے کون سا حصہ اختیار کیا, نچلا یا اوپری؟ اوپری. تو ہم بھی کیا کریں گے, وہ کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یا اسی کے مشابہ جملہ آپ دیکھیں, عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وہ آئے اور حجر اسود کو چوما تو کہا انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. بخاری نے اس کو روایت کیا اور غالباً مسلم میں بھی ہے کہ تو ایک پتھر ہے, حجر اسود آپ جانتے ہیں کعبہ میں لگا ہوا پتھر ہے, اس کو چومتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اس کو چوما اور اس وقت میں کہا تو ایک پتھر ہے, تو نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع, فائدہ نقصان نہیں دیتا ہے, اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا تجھے چوم رہے ہیں تو میں کبھی بھی تجھے چومتا نہیں, یعنی میری عقل سے تجھ کو چومنے میں کوئی مطلب نہیں ہے, کیونکہ نہ تیرے اندر فائدہ ہے کہ رغبت سے چوما جائے یا تیرے اندر کوئی نقصان ہے کہ ڈر کی وجہ سے چوما جائے, نہیں, فائدہ نقصان نہیں ہے. لیکن میں کیوں چوم رہا ہوں, اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے چومتا نہیں. معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی عقل پر کس کو ترجیح دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو. یہ ہمارے سلف ہیں اور خلفائے راشدین میں سے دونوں بھی, تو ہمارا بھی منہج انہی کے مطابق ہے کہ ہم کتاب و سنت کی بات کو اپنی عقل پر ترجیح دیتے ہیں. سمجھ میں آئی اتنی بات؟ تو ہم عقل کو مانتے ہیں کیا, نہیں مانتے نا, مانتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن اس کو حکم نہیں بناتے, اس کو جج نہیں بناتے, اس کو ذریعہ بناتے ہیں دین کے سمجھنے کا, دین کے سمجھنے کا. وقت ہے ہمارے پاس. دوسری چیز, اب دوسرا اصول اب دیکھیے کیا ہے, دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو کچھ ہم کو ملے وہ پورا کا پورا لینا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہم کو ملے وہ سب کا سب لینا. اس کے بالمقابل کیا ہے, اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ بعض چیزیں لینا اور بعض چیزیں نہیں لینا. ایک آدمی کچھ چیزیں تو لے اور کچھ چیزیں نہ لے, تو کیا وہ ماننے والا قرار پائے گا؟ نہیں. تو اللہ کا مطالبہ کیا ہے, کچھ چیزیں مانے اور کچھ نہیں مانے؟ کسی بھی ملک میں بھی آپ دیکھیے, ایک آدمی کہے کہ میں کوئی قانون مانتا ہوں کوئی قانون نہیں مانتا ہے, تو کیا وہ مجرم نہیں قرار پاتا ہے؟ دنیا میں بھی مجرم قرار پاتا ہے. تو ایک آدمی اللہ کے نزدیک مومن اس وقت تک کے نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تمام باتوں کو نہ مان لے. اگر وہ کچھ باتوں کو مانتا ہے اور صرف ایک بات کو نہیں مانتا ہے تو کنسیشن ہے اس کے لیے, کتنا فیصد اس کے لیے معافی ہے؟ ایسا چل سکتا ہے اللہ یہ چیز میں نہیں مانتا, کر سکتا ہے ایسا؟ کر سکتا ہے. اس کو سب کا سب ماننا پڑے گا. ہاں عملاً اگر اس سے کوتاہی ہوتی ہے تو وہ گناہگار ہے لیکن کافر نہیں ہے. جیسے ایک آدمی ہے, دو آدمی دیکھ, مثال کے طور پر ایک آدمی کہے لا میں تیرے سارے قانون مانتا لیکن شراب حرام ہے یہ نہیں مانتا, مجھ کو بہت اچھی لگتی شراب, میں پیوں گا, چھپ کے پیوں گا لیکن پیوں گا اور حلال ہے میرے لیے. ایسا اگر کوئی آدمی کرے تو کیا وہ ایمان والا ہے؟ نہیں. اور ایک آدمی ہے وہ نہیں پیتا ہے اور وہ کہے کہ شراب میں بالکل نہیں پیتا اس لیے کہ مجھ کو بالکل پسند نہیں ہے اور باقی سب اسلام کی چیزیں ٹھیک ہیں, شراب حرام کرنا یا میوزک حرام کرنا, تو میوزک حرام اسلام میں یہ اچھا نہیں لگتا ہے, میوزک حلال ہونا چاہیے تھا, یہ قاعدہ بس سمجھ میں نہیں آتا, یہ غلط ہے, باقی سب صحیح ہے. تو ایسا آدمی اگرچہ خود نہ کرے, خود شراب نہ پیے, خود میوزک نہ سنے, وہ خود کرتا نہیں ہے لیکن کہتا ہے اس میں غلط کیا ہے, تو یہ بھی کفر ہے. ایسا آدمی بھی جانتے بوجھتے جب ایسا بول رہا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا. لیکن ایک آدمی ہے وہ شراب پیتا ہے اور میوزک لگا کے پیتا ہے, اس کو ذرا مزہ آتا ہے, میوزک کے ساتھ شراب پیتا ہے وہ جھومتے جھومتے, لیکن وہ بولتا ہے کہ یہ بہت غلط کام ہے اور چھپ چھپا کے کرتا ہے, اور اگر دوسرا کوئی پوچھے اس سے شراب پینا چاہیے کہ نہیں تو بولتا بالکل غلط ہے نہیں پینا چاہیے. کیا یہ کافر ہے؟ یہ گناہگار ہے, یہ کافر نہیں ہے. لیکن ایک آدمی شراب نہیں پیتا ہے اور کوئی مولوی صاحب بولے شراب نہیں پینا چاہیے, دوسرے کو منع کر رہے ہیں, بولتا پینے دو نا اس کو, اس کی مرضی, آپ کو کیا جاتا ہے آپ کے پیسے کی پی رہا ہے؟ نہیں, وہ اپنے پیسے سے پی رہا ہے, پینے دو, کیا پرابلم ہے؟ آپ نہیں پینا آپ مت پیو, اس کو پینا پینے دو, میں نہیں پیتا ہوں, میری مرضی, وہ پینا چاہے اس کی مرضی, پینے دو, پینے میں کوئی پرابلم نہیں. یہ آدمی تو معلوم ہی ہوا کہ شراب پی کر بھی ایک آدمی مومن ہے اور شراب نہیں پی کے بھی ایک آدمی شراب کی وجہ سے کافر ہے. وجہ کیا ہے, فرق کیا دونوں میں؟ شریعت کو ماننا شریعت کا انکار کرے, یعنی کیا وہ آدمی باقی شریعت کو نہیں مان رہا ہے؟ باقی شریعت کو مان رہا ہے, لیکن کسی ایک حکم میں بھی ایک آدمی وہ ہے جو پوری شریعت کو قبول تو کر رہا ہے لیکن عملی طور پر اس سے کیا ہو رہی, اس میں کوتاہی. لیکن دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو اگرچہ اس برائی سے بچ رہا ہے, وہ باقی شریعت کو مانتا ہے لیکن اس چیز کو نہیں مانتا ہے, وہ نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہو گیا, کافر ہو گیا. تو اگر ایک چیز بھی نہ مانے تو اسلام کے دائرے سے وہ کیا ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے. تو اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قبول کرنا بہت بڑی چیز ہے, عمل میں کوتاہی معاف ہو سکتی ہے, لیکن ایک آدمی قبول ہی نہ کرے تو اس آدمی کی معافی ہے, یہ کفر ہے, یہ کفر ہے کہ ایک آدمی قبول نہ کرے, چاہے ایک بھی چیز ہے اگر وہ قبول نہیں کرتا ہے تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اس کو کتنا قبول کرنا پڑے گا؟ سب کا سب. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے. جو کچھ یہ رسول تم کو دے دیں، جو کچھ یہ رسول تم کو دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے یہ رسول تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالی بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے. اللہ ایسا ہے کہ اگر پکڑنے پہ آئے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دیکھیں کتنے ٹکڑے اس میں. پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو. دوسرا ٹکڑا ہے جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. اور تیسرا جو ہے دونوں پر اختتامی جملہ ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. خلاف ورزی کرنے کے اعتبار سے، انکار کرنے کے اعتبار سے اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے. یعنی اگر تم نے پہلی دو باتوں کی خلاف ورزی کی، یاد رکھو اللہ بہت سخت پکڑتا ہے، پھر اللہ اس پر تمہاری پکڑ کر سکتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر ڈرایا جا رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. رسول کی بات اگر آدمی قبول نہیں کرتا ہے تو آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اور تعمیل نہیں کرتا ہے عملاً تو ایسا آدمی گناہگار ہے، اللہ کی سزا بھی اس پر آ سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹی چیز پر بھی اتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، اللہ کا عذاب دنیا میں آ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، بائیں ہاتھ سے کھانے لگا. آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا لا استطیع، جیسے آج آدمی آ کر سکتا، نہیں جمتا مجھ کو، نہیں ہوتا، نہیں کرتا میں، نہیں کر سکتا میں. اس نے گھمنڈ کی وجہ سے ایسا کہا، میں نہیں کر سکتا ایسا، ہم نہیں کرتے ایسا، سیدھا سے نہیں کھاتا میں. صحابی کہتے ہیں کہ اس نے کبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے ایسا کیا. واقعی وہ کھا سکتا تھا لیکن اس نے گھمنڈ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاستطعت، تو نہ کھا پائے. نہیں کھاتا تو نہیں کھاتا، آپ نے اس طرح سے کہا، اگر نہیں کھاتا تو نہیں کھاتا. اس کے بعد سے کبھی بھی اس کا ہاتھ، سیدھا ہاتھ منہ کی طرف نہیں اٹھ پایا. ہمیشہ کے لیے اس کا ہاتھ کیا ہو گیا، نہیں اٹھتا نا، نہیں اٹھتا. تو واقعتاً بھی اس کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے اسی طرح سے شل ہو گیا کہ کبھی وہ اس کے بعد اپنا ہاتھ نہیں اٹھا پایا. معلوم یہ ہوا کہ رسول کی خلاف ورزی کی سزا صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی آ سکتی ہے. اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. جب سامنے حق آ جائے قبول کر لینا چاہیے. رسول کی بات کے مقابلے میں آدمی گھمنڈ کرے، آخرت بہت دور ہے، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے، اور اللہ کی مرضی کس کو کیا سزا دے. تو ایک آدمی، یعنی یہاں پر آدمی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہیں، آپ نے کیسا کہا ایسا، لاستطعت کسی کے ذہن میں بتا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو اس طرح سے بات کہی، آپ کیا اپنی بات اس سے کہہ رہے تھے؟ رسول کون ہے؟ رسول کا کام کیا ہے؟ تو رسول کی غیرت ہوتی ہے کہ اللہ کی تعلیم کے مقابلے میں کوئی گھمنڈ کرتا ہے تو رسول کو بھی یہ پسند ہے نہیں. تو جب اللہ نے جس دین کے ساتھ نبی کو بھیجا، اس آدمی نے اس دین کے خلاف گھمنڈ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غیرت مند ہے بندوں میں. آپ کو بالکل بات پسند نہیں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی آدمی گھمنڈ کرے. تو آپ کو غیرت آئی، آپ نے کہا لاستطعت، آپ ناراض ہو گئے. تو ظاہر بات ہے اللہ کے دین کے لیے ناراض ہونا کوئی غلط بات نہیں، بلکہ واقعی ایمان کا تقاضا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی کسی کو اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں دینی غیرت کی بنیاد پر، اور اللہ تعالیٰ کبھی وہ دعا قبول بھی کر لیتا ہے دنیا ہی میں، اور اس آدمی کو اس کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی جیسا کہ اس آدمی کو ملی. تو جو رسول نے دیا اس کو شرافت سے قبول کرنے میں دنیا میں اللہ کے عذاب سے حفاظت ہے، اور آخرت میں اللہ کی سزا سے حفاظت ہے. لہذا یہاں پر اللہ نے ڈرایا، آخر میں ڈرایا. کیوں؟ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے. اللہ نے کہا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اور پہلے تو جملے کیا ہیں؟ جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. کچھ لوگوں نے کہا یہ آیت تو فے کے مال کے بارے میں ہے، مطلب جو مال رسول نے تم کو دیا وہ لو، کہا کہ یہ مت لو تو مت لو. تو یہ مال کے بارے میں ہے. کیسے ہی ہے، آپ منکرین حدیث سے جب بات کریں جو حدیث کو نہیں مانتے ہیں، پہلی آیت آپ یہ ان کے سامنے پیش کریں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. اب وہ حدیث تو پیش نہیں کر سکتا ہے فائے کے مال کے بارے میں، کیونکہ قرآن کے باہر ہے. اب وہ کہے گا اس میں جتنے چکر وہ لگائے گا واپس گھوم کے اس کو اسی پہ آنا پڑے گا. ہم اس سے کہیں گے کہ دیکھیے یہاں پر مال کے بارے میں اگر وہ کسی طرح سے کھینچ تان کے ثابت کر بھی دے کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو آیت ہے، یہ مال کے بارے میں ہے کہ رسول جو بھی مال تم کو دیں غنیمت کا فے کا جو بھی ہے وہ لے لو، اور جس سے کہیں کہ مت لو تو مت لو، یہ مال کے بارے میں ہے. اگر وہ کہتا بھی ہے تو ہم کہیں گے وہ ایک چیز ہوئی، وہ بھی اس میں آتا ہے آیت میں، لیکن یہ آیت اس کے بارے میں خاص نہیں ہے. اس لیے کہ عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے اللہ نے کیا فرمایا، جو کچھ رسول تم کو دیں وہ لے لو، جس سے بھی روک دیں اس سے رک جاؤ. تو اگر رسول تم کو ہدیہ دیں لے لو، رسول تم کو مال دیں لے لو، رسول تم کو عقیدہ دیں لے لو، رسول تم کو حکم دیں سب لے لو، جو بھی دیں لے لو. تو یہ کون بتایا آیت میں ایسا ہے کیا کہ رسول دنیا کی چیز دیں تو لے لو، دین کی چیز دے تو مت لو؟ ایسا ہے آیت میں نہیں ہے. آیت میں تو جو بھی دیں لے لو. تو جب دنیا کی چیز دے رہے ہیں تو لے رہے ہیں، تو اس میں تفریق کہاں ہے؟ کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے، تفریق ہے؟ تفریق اس میں نہیں ہے، اس میں عموم ہے، اور عموم میں دین دنیا دونوں آ رہا ہے. تو جو بات رسول نے دی ہے عقیدے سے متعلق، احکام سے متعلق، دنیا کی چیز، جو کچھ رسول دیں، وما آتاکم الرسول فخذوه تو اسے لے لو، وما نهاکم عنہ فانتہوا جس چیز سے رسول تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ. اس اصول کے تحت ہم کہتے ہیں رسول نے صرف قرآن دیا یا حدیث بھی دی؟ اب بتائیے آپ کسی بھی منکر حدیث سے پوچھیں، یہ بتائیے کہ قرآن آپ پڑھتے ہو، آپ صرف قرآن کو مانتے ہو؟ ٹھیک ہے، آپ کو قرآن کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں؟ نہیں، قرآن کسی اور چیز کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ نعوذ باللہ رسول کو ایک ڈاکیا جیسا ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے لا کے خط دے دیا، اب آپ جانے آپ کا خط جانے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یہ کہے کہ میری سمجھ میں آیا. ڈاکی سے آپ پڑھواتے ہیں؟ نہیں پڑھواتے ہیں، لیکن آپ اپنی سمجھ سے سمجھتے ہیں، اس کو نہیں سمجھانے بولتے ہیں. تو کہتے ہیں رسول کی مثال، رسول کی حیثیت ایسی ہے کہ رسول کے معنی کیا ہے، پیغام پہنچانے والا، تو رسول پہ کچھ اور ذمہ داری ہے نہیں، ایسا ان کا بولنا ہے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پر یہ بتائیے کہ رسول جب آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی آیت آتی تھی، آج کیا قرآن کی ایک آیت سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے یا کسی کو نہیں بھی سمجھتی ہے؟ آپ نے کبھی کسی آیت کو، ہم ہی آپ کے سامنے، یہ آیت ہم کو نہیں سمجھ رہی ہے؟ ایسی مثال تو خود ہی ہے، آپ کے اعتبار سے تو ہم نہیں سمجھے، ہم اس میں رسول کے مال کے اعتبار سے دوسری بھی چیزیں شامل کر رہے ہیں، تو آپ کے اعتبار سے تو ہم کو نہیں سمجھا. تو کیا ایسے لوگ رسول کے زمانے میں ہوتے تھے؟ ظاہر بات ہوتے ہوں گے، جب آج ہیں تو پہلے بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ لوگ کیا رسول کے پاس سمجھنے کے لیے جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ جاتے تھے. جیسے آج آپ مجھ کو سمجھا رہے ہو آیت، ارے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے، اس میں رسول کی ضرورت نہیں ہے، یہ فلاں چیز ہے، فے کا مال ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ مجھ کو سمجھا رہے ہو، تو اس زمانے میں کیا رسول نہیں سمجھاتے تھے؟ ہاں. تو کیا رسول کو سمجھاتا قرآن؟ کیا رسول کو ہی نہیں سمجھتا تھا؟ کہ رسول کو تو سمجھا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن دیا تو قرآن کا فہم بھی دیا. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے اس کی وضاحت بھی ہے. آیات پہلے آئیں، اس کے بعد وضاحت بھی آئی. ثم کے بعد کہا جائے گا ثم ان علینا بیانہ، کہ ہمارے ذمے ہے اس کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا، جمع ہوا قرآن پڑھا دینا، پھر اس کی سمجھانا بھی ہمارے ذمے ہے. تو کیا وہ لوگ رسول کے پاس سمجھنے کے لیے جاتے تھے؟ ہاں جاتے تھے. تو کیا رسول نے جو سمجھایا ان کے لیے ماننا لازم نہیں تھا؟ لازم تھا، کیونکہ سب سے زیادہ قرآن کس کو سمجھتا ہے؟ قرآن والے کو، جو قرآن لے کر آئے ہیں. تو آج اگر کسی کو نہیں سمجھے اور رسول کا وہ فہم جو اس زمانے میں لوگ لیتے تھے، آج اگر کوئی آدمی اسی فہم کو لے تو گمراہ ہے؟ نہیں. تو ہم حدیث کو مانتے کیا غلط ہے؟ یہ تو قیامت تک ضرورت پڑے گی. اس زمانے میں جب رسول کے فہم کی ضرورت تھی تو قیامت تک رہے گی, اور اس زمانے میں اگر وہ حجت تھا, اولا تھا, زیادہ بہتر تھا, رسول نے جو سمجھایا وہ لینا, تو قیامت تک کے لیے بہتر ہے. اور وہی رسول کا سمجھانا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حدیث ہے. تو وما آتاکم الرسول فخذوه, رسول جو کچھ تم کو دیں اسے لے لو. کچھ لے کر کچھ چھوڑنا اس آیت کی خلاف ورزی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. رسول کی کسی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں. جو کچھ دیں اسے قبول کر لو, پھر جس قدر تعمیل کا موقع تم کو آئے اس اعتبار سے تم اس کی تعمیل کرو. جیسے زکوٰۃ کا حکم رسول نے دیا ہے, قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, اس کی تفصیل موجود ہے, پر آپ پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں, اس لیے کہ رسول ہی کی تعلیم کے مطابق آپ اتنے مالدار نہیں ہو, تو آپ کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے. لیکن جیسے آپ کے پاس ویسا مال آئے اور اتنی مدت گزر جائے, اب آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن آپ غریب ہو کر یہ بول سکتے زکوٰۃ ضروری نہیں ہے, آپ کو زکوٰۃ ماننا پڑے گی چاہے آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں. تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی, جو رسول نے دیا اس کو لینا چاہیے, یعنی قبول کر لینا چاہیے, اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا چاہیے, اس سے رک جانا چاہیے. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی رخصت نہیں ہے, کسی بھی قسم کا کوئی اختیار باقی نہیں ہے. آگے آیت دیکھتے ہیں, اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے. کسی مومن مرد کے لیے اور یا کسی مومنہ عورت کے لیے, مومنین کے لیے بھی کہا جا سکتا تھا, لیکن جب تاکید کی جاتی ہے تو گنا گنا کے بتایا جاتا تھا, یہ فلاں فلاں فلاں. تو یہاں پر بتایا جا رہا مرد ہو یا عورت ہو, کسی مومن مرد کے لیے. عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا معاملہ الگ ہے, یہ تو مردوں کے لیے ہے. نہیں, کوئی مومن مرد ہو یا کوئی مومنہ عورت ہو, وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا, جب اللہ کوئی فیصلہ کر دے یا اللہ کا رسول فیصلہ کر دے. اذا قضى الله ورسوله امرا, امرا الامر نہیں ہے یہاں پر, امرا کسی بھی معاملے میں جنرل بات ہے, کوئی خاص کیس نہیں کہ فلاں کیس, فلاں کا معاملہ, تجارت کا مسئلہ, جائیداد کا مسئلہ, یا کوئی نہیں, کسی بھی معاملے میں. نکرہ ہے یہ, یہ جو ہے کامن ناؤن ہے, کوئی بھی معاملہ ہے, جنرل بات کہی جا رہی, سارے معاملے آ جاتے ہیں. جیسے آپ کہیں کسی کو, کسی چیز کو ہاتھ مت لگاؤ, تو آپ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائیں اور کہیں کسی چیز کو کہا تھا نا, تو یہ کسی چیز کہاں ہے؟ آپ بول سکتے ہیں کسی میں کیا آتا ہے؟ سب آ جاتا ہے. کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا کا مطلب ہوتا ہے ساری چیز اس میں, دکان میں, گھر میں آ جاتی ہے. تو اب یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے, جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز میں, کسی معاملے میں فیصلہ دے دیں, آ گیا فیصلہ, اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, تو رسول کے فیصلے کے بعد, اللہ کے فیصلے کے بعد, ایمان والوں کے لیے اس معاملے میں کوئی گنجائش باقی رہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کسی کو کوئی گنجائش ہے نہیں ہے, اختیار باقی نہیں رہتا ہے. اختیار کس کو کہتے ہیں؟ چوائس. جیسے آپ کو اختیار ہے, آپ چاہے تو آپ کے سامنے جو پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے آپ چاہے تو پیئے چاہے تو نہیں پیئے. یا ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی اگر پانی نہیں پیا تو اس کی دس نہیں کیا کم ہو گیا, وہ گنہگار ہو گیا, ہو گیا اس طرح سے نہیں. اختیار ہے, آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, آپ کے اوپر ہے, آپ چاہے تو یہاں سے پیئے, آپ چاہے تو یہاں سے پیئے, آپ کی مرضی, آپ جو چاہے پیئے, دونوں نہیں پینا ہے آپ کو, آپ کی مرضی ہے پانی پیئے یا نہیں پیئے, اس کو کہتے ہیں اختیار. لیکن رسول کا فیصلہ آ گیا, تم کو یہ کرنا پڑے گا, یہ صحیح ہے, یہ ایسا کرنا چاہیے. رسول کی طرف سے فیصلہ آنے کے بعد میں اب آدمی کہے نہیں لیکن میں تو ایسا کروں گا, میرے دل میں ایسا آ رہا ہے, میرا انتخاب یہ ہے, میری چوائس یہ ہے. رسول نے یہ کہا مجھ کو یہ اچھا لگتا ہے. کیا رسول کا فیصلہ آنے کے بعد, اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اختیار باقی رہتا ہے؟ نہیں. جس طرف جانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کہا اس طرف جانا پڑے گا, دوسری طرف نہیں جا سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی طرف پہلے قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف, جب فیصلہ آیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو, فیصلہ آ گیا. اب اختیار باقی ہے؟ نہیں, لیکن میں پچھلے قبلے کی طرف رخ کروں گا. اختیار ہے؟ نہیں. فیصلہ آنے کے بعد اختیار نہیں. پہلے اختیار تھا شراب پیئے نہ پیئے, اور جو پی رہا ہے وہ نماز کے لیے نہ آئے, جو نہیں پیا ہے وہ آئے. پہلے اختیار تھا پیئے, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہل انتم منتہون, رکتے ہو کہ نہیں؟ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے, رجس ہیں, شیطان کا عمل ہے, حرام کر دیا اللہ نے. فاجتنبوا, بچو. اب اختیار باقی ہے؟ نہیں, اب اختیار باقی نہیں ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اختیار باقی رہتا ہے؟ نہیں. رسول کا عمل آنے کے بعد اختیار باقی رہتا ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت یہ ہے, لیکن میں ایسے طریقے سے عمل کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے, میں ہاتھ چھوڑوں گا, مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے, سکون لگتا ہے. اور قیام کھڑے ہو جاؤ, اب بعض لوگ تو دلیل کیسی دیں گے, بیٹا ادھر آؤ, کھڑے ہو جاؤ, بچہ کھڑا ہو جاتا ہے. کہ دیکھو بچہ فطرت پر ہے, وہ کھڑا ہوا نا, ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا, یہ فطرت ہے انسان کی. تو اللہ نے بچے کو کس پہ پیدا کیا ہے؟ دلیل حدیث سے, اور دوسری حدیث کے رد میں, ایک حدیث سے دوسری حد کا رد, حدیث کا رد, کہ دیکھو یہ بچہ فطرت پر ہے اور بچہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو رہا ہے, یا کوئی بچہ ایک دم ایسا باندھ رہا ہے, تو اس سے استدلال کر کے آدمی کہے ہاتھ چھوڑنا فطرت میں ہے, کیا دلیل لے سکتا ہے یہ؟ نہیں. تو میں بھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھوں گا, یہ فطرت ہے, نہیں کر سکتا ہے. رسول کا عمل آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہم انبیاء ہیں, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم روزے کے سلسلے میں افطار میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں اور نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں. اب معلوم یہ ہوا کہ نبی کا طریقہ ہاتھ باندھنے کا ہے, ہاتھ کھلا چھوڑنے کا نہیں. تو اب نبی کی سنت آ جانے کے بعد, نبی کی بات سامنے آ جانے کے بعد اختیار باقی رہتا ہے؟ نہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ کتنے مسائل میں اس اصول کو توڑا جاتا ہے. مثلا ایک آدمی ہے, اس کو کوئی بیچارہ مسجد میں یا کہیں بتا دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے, رفع الیدین کرنا چاہیے, یا فلاں چیز ہے اس طرح سے تورک کرنا چاہیے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. اب وہ بھولا بھلا آدمی جاتا ہے کسی اور مولوی کے پاس, بھروسہ ہے ان کو زیادہ معلوم ہے مجھ کو کم. اب جا کے پوچھتا ہے مولوی صاحب یہ چیز سنت ہے؟ کہا ہاں, لیکن وہ شافعیوں کی سنت ہے. کیا امام شافعی نبی پھر سارے امام کیا صحیح نہیں تھے؟ ایسا کبھی نہیں بولنا, چاروں امام برحق ہیں. تو یہ جو اختلاف ہے ائمہ میں, علماء میں, کیوں ہے یہ؟ کہا کہ دیکھو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کسی نے یہ سنت لی, کسی نے وہ سنت لی, کسی نے وہ سنت لی, سب نے سنتیں لے لی, تو سب اپنی جگہ صحیح ہیں, سب اپنی جگہ صحیح. تو امام شافعی جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے, وہ سنت ہے, بالکل سنت ہے. تو اگر میں بھی ویسا کروں؟ نہیں. تو امام شافعی جو کر رہے ہیں سنت ہے کہ نہیں ہے؟ سنت ہے. تو میں اس پر عمل کروں گا تو سنت ہوگا کہ نہیں؟ ان کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا. اور میں کروں تو نہیں. کیوں؟ ہم حنفی ہیں, کیا کریں, بدقسمتی سے ہم حنفی ہیں. تو حنفی ہو جانے سے کیا ہوتا ہے, ہم اس پار نہیں جا سکتے ہیں, ہمارا جو دائرہ ہے ہم اس کے باہر نہیں جا سکتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ سنت ہے, وہ ثابت ہے, اور اس کی حدیث بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, سب صحیح ہے, لیکن وہ کیا ہے, وہ سنت ہونے کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حنفی ہیں. تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا پھر؟ ہم کو رفع الیدین چھوڑنا پڑے گا, اور ہم کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا پڑے گا. میں دونوں میں سے یہ چنوں کہ وہ چنوں؟ جو تمہارے ابو نے چنا تم چنو, تم اب تم وہ نہیں کر سکتے. تم اس کا انتخاب نہیں کر سکتے. وہ نبی کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن تم نہیں کر سکتے اس کو. کس کی وجہ سے؟ اس لیے کہ تمہارے اوپر حنفی سٹکر لگا ہوا ہے. اختیار باقی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن تو بتا رہا ہے تم کو نبی کا عمل سامنے آنے کے بعد اختیار باقی نہیں رہتا ہے. قرآن تو بتا رہا ہے کہ جو کچھ رسول دیں اسے لے لو, تم چھوڑ نہیں سکتے اس کو. اور آج امت میں ایک آدمی نبی کا عمل تسلیم کرتے ہوئے امتی پر اپنی طرف سے وہ چیز حرام کر رہا ہے, آپ بتائیے کتنی سخت بات ہے یہ. سنت کس کی ہے؟ نبی کی. اعتراف ہے, ہاں بالکل ہے. عمل کر سکتے ہیں اس پہ؟ نہیں. کیوں؟ ہم فلاں لیبل والے ہیں, فلاں گروپ والے ہیں, اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. کون ہے وہ گروپ جس کے ہم جماعت میں ہیں, جس کے ماننے والے, جس کے مذہب پر ہیں؟ وہ نبی تھے؟ نہیں, وہ نبی نہیں تھے. وہ ایک بڑے عالم تھے, اللہ ان پر رحم فرمائے, اللہ ان پر اپنی طرف سے خیر و برکت نازل فرمائے, لیکن ان کی وجہ سے ہم کو نبی کی بات چھوڑنی پڑے گی. تو ہم نے فلاں کی وجہ سے اختیار مان لیا اپنے لیے کہ ہاں ہم حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی ہونے کی وجہ سے نبی کے فیصلے اور نبی کی بات کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ اختیار باقی نہیں. نبی کا حکم آ گیا نا, نبی کا طریقہ آ گیا, نبی کی تعلیم آ گئی, بس اب تم کو وہ ماننا پڑے گا. یہ سلفی منہج ہے کہ نبی کی بات آنے کے بعد آپ نبی کی بات کسی اور کے فیصلے پر پیش کریں, یہ نہیں ہوگا. اس کے فیصلے کو نبی کی بات پر فیصلے پر پیش کرنا پڑے گا. یہ فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں. دیکھیے, یاد رکھیے, سنیے اس کو. دوسروں میں ہم میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ دوسرے یہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے امام, مفتی, عالم, بڑے, پیر, ان پر پیش کر کے قبول و رد کرتے ہیں. صحیح ہے, ایسا کرتے ہیں؟ یہ صحیح نہیں ہے, لیکن کرتے ہیں لوگ ایسا. اور سلفی منہج سلف میں کیا ہے کہ عالم, مفتی, امام, جو بھی چاچا, دادا, نانا, پردادا, جتنے بھی سماج, بیوی, بچے, اپنے, پرائے, دوست, دشمن, سب کی باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پیش کرتے ہیں. جو اس کے مطابق ہے اس کو قبول کرتے ہیں, نہیں ہے رد کر دیتے ہیں. تو نبی پر دوسروں کو پیش کرتے ہیں سلفی منہج میں, اور نبی کو پیش کرتے ہیں دوسروں پر سلفی منہج کے علاوہ. یہ ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اختیار باقی رہتا ہے؟ نہیں. صحابہ کو باقی رہتا ہے, تابعین کو, تبع تابعین کو, کسی کو بھی نہیں. کسی کو اختیار باقی نہیں رہتا ہے, کیونکہ خطاب کس سے ہے؟ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, کسی بھی مومن مرد, کسی بھی مومنہ عورت, چاہے وہ اللہ کا ولی ہو, چاہے وہ امام ہو, چاہے وہ صحابی ہو, اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد تم کو اختیار باقی نہیں. تو آج اس 14ویں 15ویں صدی میں اس کو اختیار باقی ہے جمن کو؟ یہ آدمی اختیار مان رہا ہے کہ نہیں نہیں, میں تو یہ نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں فلانا ہوں. یہ آدمی اپنا اختیار مانتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد یہ گمراہی ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ کسی کو اختیار باقی نہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. لہذا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے, فقد ضل ضلالا مبینا, وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا. کھلی گمراہی کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ اور گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان رہبر ہی کی نہ مانے. رہبر, اب اس کو تو معلوم نہیں کہاں جانا ہے. رہبر کو معلوم ہے منزل کہاں ہے. اب یہ کہے نہیں, آپ رہبر تو ہو, آپ کو رہبر مانتا ہوں, لیکن آپ جہاں لے جاؤ گے میں نہیں آؤں گا, اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم. آپ بتائیے اس سے بیوقوف کون آدمی ہوگا؟ اس کے بھٹکنے میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم ہے؟ اسی کو معلوم ہے جنت کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت کے راستے پر چلاتے ہیں, یہی ہیں جو جنت کا راستہ بتاتے ہیں. پھر آپ کے پیچھے نہ چلے اور فلانے کی بات مان لے آپ کے مقابلے میں, تو اب اس سے زیادہ گمراہ کیا ہوگا؟ عقل کی, باپ دادا کی, رشتہ داروں کی, سماج کی, میجورٹی کی, پیر کی, اور جس کی بھی مانے, رسول کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانے, اس سے زیادہ گمراہی کھلی ہوئی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمائی ہے. تو یہ دوسرا اصول ہمارا معلوم ہوا کہ سلفی منہج کا دوسرا اصول بنیادی اصولوں میں سے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو کچھ بھی ملے جو کا تو من وعن سب کو قبول کر لیتے ہیں, کچھ لیں گے کچھ چھوڑیں گے نہیں کرتے ہیں, کسی کی وجہ سے رسول کو چھوڑیں گے نہیں کرتے ہیں. رسول کی وجہ سے کسی اور کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن کسی اور کی وجہ سے رسول کو چھوڑ سکتے ہیں نہیں. رسول کو چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے, رسول کی کسی بات کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو رسول کی ذات رسول کی شخصیت کو چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے, کسی ایک بات کو بھی ہم چھوڑتے نہیں. رسول پر دوسروں کو پیش کرتے ہیں, رسول کو دوسروں پر پیش کرتے ہیں. جا کے عالم صاحب سے پوچھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی ہے, ذرا دیکھیے بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. ہے ایسے صحیح؟ یہ کفر ہے کہ نبی کی بات میں صحیح اور غلط کا احتمال مانے اور اس کے بعد عالم کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے بیٹھے کہ ان پہ فیصلہ کیجیے. آج کتنے لوگ ہیں اسے, حدیث ہے ہاں سب ٹھیک ہے لیکن عالم صاحب تو ایسا بتاتے ہیں. تو امام کے بارے میں تو اعتقاد ہے کہ امام کی ساری باتیں ماننا چاہیے اور اسے کہا جائے کہ آپ دیکھیے کبھی امام شافعی کی مانے کبھی امام ابو حنیفہ کی مانے امام احمد کی مانے امام مالک کی مانے, تھوڑا 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 ان کا مانے نہیں چلے گا. کیا چلے گا پھر آپ کو؟ ایک کی ساری بات ماننی پڑے گی. تو امام کو تو وہ مقام دیا ہے کہ ان کی ساری باتیں آپ کو ماننی پڑیں گی. چاروں امام کی مان بھی نہیں سکتا ہو جبکہ چاروں حق پہ مان رہا ہے, لیکن ان کی ساری ماننی پڑے گی, ایک کی ساری ماننی پڑے گی. لیکن رسول کی حدیثوں کے بارے میں رسول کے بارے میں وہ مقام ہے نہیں, وہ حدیث سب ٹھیک ہے لیکن اپنے امام کا یہ بولنا ہے. تو امام کو وہ مقام اس نے دیا جو کس کو دینا چاہیے تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اہل حدیث کا یہ اصول نہیں ہے, سلفی منہج میں نہیں آتا کہ صحابہ ایسا کرتے تھے کہ رسول کو مقام نہیں ہے لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام ہے. کرتے تھے ایسا؟ امت میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر امت میں کسی کا مقام ہے کس کا ہے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ. جب ان کے بارے میں صحابہ کا اعتقاد نہیں تھا, ان کا یہ اصول نہیں تھا, تو آپ بتائیے باقی جو ان سے ادنا ہے من باب اولا ان کے بارے میں اصول نہیں ہے. اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن جمع کرنے کی بات کی, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بات کی تو اس وقت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہ ایسا کام کیسے کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب دونوں جمع ہو گئے اس کے اوپر, اس لیے کہ خیر ہے علم کی حفاظت کا ذریعہ ہے. تو تیسرے صحابی زید بن ثابت نے جب دیکھا کہ دونوں جمع ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دونوں تو بالکل بڑے بڑے ہمارے بڑے ہیں, انہوں نے بھی کیا کہا؟ آپ وہ کام کیسے کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو آپ سوچئے سلف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے سے بڑے کی بات کو کس پر پیش کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ایک آدمی آیا اور کہا کہ آپ حج تمتع کی بات کرتے ہیں لیکن آپ کے والد صاحب تو منع کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر سے کہا, میں نے کہا اچھا اگر میرے والد صاحب نے ایسا کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو کس کا طریقہ زیادہ اتباع کرنے کا ہے, نبی کا ہے میرے باپ کا؟ اس نے کہا نبی کا. کبھی نبی نے کیا ہے نا ایسے, اتنا نہیں سمجھتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے باپ میں تو کس کو چنے گا؟ تو عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ خلیفہ راشد ایک اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان دو میں ایک نے کہا کر یا کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, اور انہوں نے کہا نہیں کسی وجہ سے, اجتہاد کی وجہ سے, کسی علم کے معاملے میں کسی یعنی حدیث کے پہنچنے نہ پہنچنے یا کچھ اور سمجھنے کی وجہ سے. تو اب دونوں میں سے ایک تیسرا آدمی آ رہا ہے کہہ رہا یہ تو بڑے ہیں ان کو زیادہ سمجھتا ہے تو ہم ان کی بات مانیں کہ یہ بات مانیں. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور پھر اگر انہوں نے منع کیا ہے تو کس کا طریقہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے, نبی کا یا میرے باپ کا؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو یہ بات سکھائی کہ اگر بڑے عالم بہت بڑے عالم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے انتخاب کرنا ہو تو کس کا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جبکہ ٹکراؤ ہو رہا ہو, دونوں میں تضاد ہے, دو میں سے ایک کو لینے کی نوبت آ گئی, تو سلفی منہج بھی اصول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا چاہیے نہ کہ کسی اور کی بات کو. تو یہ بہت اہم اصول ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے سارے طریقے لیتے ہیں. مثلا لوگ کیا کرنے لگتے ہیں, حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو گیا دعائیں سکھائیں, سبحانک اللہم وبحمدک وتعالی جو بھی دعا سکھائی ہے نماز میں, یا اللہم باعد بینی وبین خطایا یہ دعا سکھائی ہے. اب وہ یہ کرنا شروع کرتے ہیں یہ پڑھنا چاہیے کہ یہ پڑھنا چاہیے. سلفی منہج میں ایسا نہیں ہے, ہم کہتے ہیں وہ بھی ثابت ہے یہ بھی ثابت, جس کو جو پڑھنا ہے پڑھو. یا مثال کے طور پر اور بھی دوسری کئی مثالیں ہیں, وتر ہے ایک رکعت ہے, تین ہے, پانچ ہے, سات ہے, نو بھی ہے. اب بعض لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں تین ہی ہے اور باقی سب کی کسی نہ کسی طرح سے تعویل کر کے اس کو کل عدم کر دیتے ہیں, اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, نلیفائی کر دیتے ہیں, اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. سلفی منہج میں ایسا نہیں ہے. سلفی منہج میں ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عمل کو کئی طرح سے کیا ہے یا کئی چیزیں کی ہیں تو ہم سب کو مانتے ہیں, کیونکہ وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو. ہم ایک وتر کو بھی مانتے ہیں, تین کو بھی مانتے ہیں, پانچ کو بھی مانتے ہیں, سات کو بھی مانتے ہیں, نو کو بھی مانتے ہیں, اس سے زیادہ ہوتا تو وہ بھی مانتے ہیں. ایسے ہی سارے احکام میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے اس سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں, ایک کو لے کے کچھ چھوڑتے نہیں, زبردستی ان میں ترجیحات ثابت کر کے ہم بعض کو لے کر بعض چیزوں کو چھوڑیں ہم یہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہمارا دوسرا اہم ترین اصول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اسے پورا لینا, ایک چیز کو لے کر ایک چیز کو چھوڑنا ہم یہ نہیں کرتے ہیں. جن میں سے بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن کو لے اور حدیث کو چھوڑ دے. قرآن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور قرآن کے ساتھ حدیث بھی کس نے دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن کو اپنے قول و عمل سے آپ نے سمجھایا, ہم قرآن بھی لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی سنت و فرمان دونوں لیتے ہیں, ہم کو دونوں لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے اور مزید اس سلسلے میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, علم کے حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں بچی باتیں ہیں, ہم اگلی مجالس میں اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں اس لیے کہ ہمارے پاس اور بھی وقت کل بھی ہمارے پاس ہے انشاءاللہ, دو موضوع اور ہیں وہ چھوٹے موضوع ہیں انشاءاللہ, وہ سرسری طور پر ہو جائیں گے, لیکن یہ اہم ترین موضوع ہے جس میں منہج کو سمجھنا ضروری ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم. سب سے پہلے وہ کون تھا جس نے عقل کو مقدم کیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں؟ اس کو میں آسانی کر دوں, وہ سب سے پہلے کون تھا جس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل کو مقدم کیا؟ مقدم بتایا ہوں میں اس لیے واپس سے مقدم ہی اسی لیے کہوں گا. میں نے مقدم کی پوری تفسیر کم سے کم 10 منٹ گئے ہیں اس میں, ترجیح پریفرنس وغیرہ سب چیزیں آئی تھیں اس میں. سب سے پہلے کون تھا جس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل کو مقدم کیا؟
بس مسئلہ ختم ہے.
مقدم کرنا کا مطلب ہے اس کو عقل کو آگے رکھنا, جج بنانا.
اس کا
وہ کیا چیز ہے, کیا سبب ہے جس کی وجہ سے اگر رسول کی مخالفت ہو بھی جاتی ہے تب بھی ایک انسان مجرم نہیں ہوتا ہے؟ وہ کیا وجہ ہے یا وہ کیا بات ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کس وجہ سے رسول کی مخالفت کرنے کے باوجود بھی مجرم قرار نہیں پاتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں, اور ہو سکتا ہے تو کیوں کیسے؟ بالکل صحیح, کہ ایک انسان کے پاس علم نہ ہو اور وہ ایسا عمل کر بیٹھے جو رسول کی خلاف ورزی ہو تو اللہ کے نزدیک ایسا آدمی مجرم نہیں ہوتا ہے. اس میں شاید کچھ شبہ بھی ان لوگوں کو ہے, ایک منٹ, کچھ شبہ ہے وہاں سے آواز آ رہی ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کچھ شبہ پیدا اس سلسلے میں ہوا ہے. بعد میں اگر علم آ جائے تو علم آنے کے بعد اب اس کے لیے اس غلطی پر باقی رہنا باقی یعنی گنجائش نہیں رہتی ہے. مثلا ایک آدمی غلطی سے کسی بس میں بیٹھ جائے تو وہ گناہگار نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی مطلب اس کا کوئی مذاق بھی نہیں اڑائے گا, ٹھیک ہے. لیکن جب اس کو معلوم پڑ جائے کہ یہ بس میری نہیں ہے, پھر بھی کہنے اب تو بیٹھ گیا ہوں, اب میں سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں, وہ صرف سیٹ کی وجہ سے غلط بس میں بیٹھنا گوارا کر لے, تو ایسے آدمی کو ہر آدمی جاہل کہے گا. تو ایک آدمی اگر غلطی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ بیٹھے تو ایسا آدمی گناہگار نہیں ہے. لیکن اس کے پاس حق آ جائے, اسی لیے من بعد ما تبین لہ الہدی, اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہدایت واضح ہو جائے اور پھر بھی وہ اپنی بات پر اڑا رہے تو ایسا آدمی گناہگار ہوتا ہے. یہاں کچھ سوالات ہیں. ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں طلب علم کا شوق رکھتا ہے, کیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ حصول علم کے لیے جھوٹ بولے جس میں صرف اللہ کی رضا مندی ہو؟ دیکھیے کہ ایک انسان اس کے دل میں علم کا شوق ہے اور اس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے, اس کی صورت میں سمجھتا ہوں کہ پوچھنے والے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کسی دینی مجلس میں اس کو آنے نہیں دیتے ہیں, یا کوئی خاتون ہے اس کو شوہر دینی مجلس میں جانے نہیں دیتا ہے اور وہ چاہتی ہے یا یہ چاہتا ہے کہ اس دینی مجلس میں جائے, تو پھر فلانی سہیلی کے پاس, فلانی رشتہ دار کے پاس جا رہی ہوں یا فلانے دوست کے ساتھ جا رہا ہوں, یہ کہہ کر وہ دینی مجلس میں آئے, تو کیا ایسا جھوٹ بول کے وہ دینی مجلس میں جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جھوٹ بول کر نہیں جا سکتا, اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایک خیر کے لیے ایک شر کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے والدین کو منائے, شوہر کو سمجھائے اور ایسی بات ان سے کرے کہ واقعی اس کو چھوڑیں, وہ آنے دیں اس کو. اور جھوٹ بول کر علم حاصل کرنا مناسب نہیں, اس لیے کہ علم یعنی سچوں کو دیا جاتا ہے. اللہ کے جتنے نبی ہوتے ہیں, جو علم پھیلانے والے ہوتے ہیں, علم کے حقدار ہوتے ہیں, وہ سچے ہوتے ہیں, کیونکہ علم کا اعتماد سچائی سے قائم رہتا ہے. آپ جو بات بتا رہے ہیں لوگوں کو, دین کی بات بتا رہے ہیں, اگر آپ سچ نہیں بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, تو آپ کی بات علم حاصل کرنے کے بعد کوئی کیا اعتماد کرے گا؟ لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے, اور لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں, جیسا چاہتا ہے ان کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اس لیے اللہ سے دعا کریں اور جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین سے مدد چاہیں. تو جھوٹ بول کر دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. سوال ہے کہ کیا دعوت میں خلافت قائم کرنے کے لیے جد و جہد کیا جائے یا سلفی منہج کی دعوت دی جائے؟ دیکھیے دعوت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کرنا چاہیے, یا تو وہ اقامت کے معنی نہیں جانتے ہیں یا وہ دین کے معنی نہیں جانتے ہیں, کیونکہ اقامت دین دین کو قائم کرنے کو کہا جاتا ہے. کہاں؟ کسی گاؤں میں, دیہات میں, چاند پر, کہاں؟ دین کس کے لیے ہے؟ وہاں اس کو قائم کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ نے خاص طور سے ہر انسان کے لیے دائرہ بتایا کہ اس کو کس کا سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ اس کی اپنی حکومت جو چلتی ہے, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں, ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی حدیث میں آپ نے امام کا بھی ذکر کیا, اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ امیر کا ذکر کیا, اور اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ورجل راعن علی اہل بیتہ, اور آپ نے فرمایا کہ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ, کہ آدمی اپنے گھر والوں پر سرپرست ہے اور عورت اپنے شوہر کے بچے اور اس کے گھر پر نگراں ہے. تو اس اعتبار سے اس سے پوچھ کس کی ہونے والی ہے؟ پوری دنیا کی. اس کو پہلے پوچھا جائے گا اس کے گھر والوں کے بارے میں. تو بہت سارے ہمارے بھائی اقامت دین کا خواب دیکھتے ہیں, بلکہ اس کے بارے میں بہت کچھ کوشش کرتے ہیں, زیادہ تر جو زبانی ہوتی ہے, یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کے گھروں میں دین قائم نہیں ہوتا ہے اور وہ ساری دنیا میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے کی پیالیوں پر دین قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کا مکلف ہم کو نہیں کیا ہے. یاد رکھیے کہ زندگی بھر آدمی بات کرتا رہے کوئی پودا لگے گا نہیں جب تک کہ پودا وہ لگانے کی کوشش نہیں کرتا ہے. تو ایک آدمی جب تک کہ واقعی کوئی کوشش نہ کرے نتائج نہیں نکلتے ہیں. دین قائم کرنا کیا ہے؟ دین قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے واقعی کیا ہے. اور ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ دین میں داخل ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بغیر کوئی آدمی دین میں داخل ہوا نہیں جب تک کہ اس کا اقرار وہ نہیں کرتا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کی عبادت اور رسول کی فرما برداری اور اتباع, یہ دو چیزیں جب تک کہ آدمی تسلیم نہ کرے وہ دین پر آیا نہیں, وہ دین قائم کیا کرے گا؟ تو سلفی دعوت کیا ہے؟ سلفی منہج کی اشاعت کیا ہے؟ کہ امت کو توحید اور اتباع پر لایا جائے. کل کو آج اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور ایک آدمی کو توحید معلوم نہیں, ایک آدمی کو اتباع معلوم نہیں, تو وہ قائم کیا کرے گا؟ بڑی بڑی درگاہیں بنائے گا اور نہ جانے جو اس کی عقل میں آتا ہے وہ کرنا شروع کرے گا, اس لیے کہ اس کو معلوم ہی نہیں واقعی دین کیا ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو واقعی دین سمجھایا جائے. اگر دین کی تفہیم اقامت دین کی ابتدا نہیں ہے تو آپ بتائیے دین اقامت دین شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جس آدمی کو واقعی دین معلوم نہ ہو وہ اس سے اقامت دین کی کیا آپ توقع کر سکتے ہیں؟ اور سلفی محنت یا سلفی دعوت کا مقصود یہی ہے کہ واقعی لوگوں کو دین کے معنی معلوم ہو جائے, دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے لوگوں کو معلوم ہو. تو معرفت کے بغیر اس کا جو ہے انطباق یا دین کو سمجھے بغیر دین کو آپ نافذ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے, آپ کسی سے کہیں اس کو دوائی دو, اس کو معلوم ہی نہیں دوائی کیا ہے, وہ اپنی دوائی لا کے کھلا دیا اس کو, آپ بتائیے وہ زندہ رہے مرے گا وہ آدمی؟ آپ لوگوں کو مارنے والے بنو گے. ایک آدمی ہے دنیا میں دیکھ رہا بیمار بہت سارے لوگ ہیں, وہ کھول دیا اپنا دوائی کا دکان اور جو بھی آ رہا ہے اس کو اپنے دل سے کچھ بھی ہمدردی میں دوائی دے رہا ہے, آپ لیجئے لال گولی, آپ پیلی گولی, آپ نیلی گولی کھاؤ, اور فری دے رہا ہے. اس آدمی کو ہمدرد نہیں کہا جائے گا, اس کو پولیس آ کے اٹھا کے لے کے جائے گی. کیوں؟ اس نے دوائی معلوم نہیں کی اور وہ دوائی دے رہا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتا دوائی دے تو رہا ہوں معلوم نہیں تو کیا ہوا. ایسے آدمی سے کہا جائے گا اللہ کے بندے پہلے دوائی معلوم کر اس کے بعد دوائی دے. تو پہلے دین سیکھ, تجھ کو دین معلوم نہیں ہے, چار آیت یاد کر کے ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, سب کو کافر بناتا پھر رہا ہے اور اسی کو تو اصل کام سمجھ رہا ہے, صحیح نہیں ہے. حکومت کی مخالفت کرنا, نعرے بازی کرنا, یہ ساری اقامت دین نہیں ہے. سیدھا گھر پہ جا, بیوی بچے ماں باپ ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دے, ان کا عقیدہ صاف کر, ان کو پیشاب پاخانے سے لے کے نماز تک کے اور زندگی کے آداب اور احکام سکھا, یہاں سے اقامت دین کر, باقی بعد میں باہر نکل. اس کے بعد کی سب چیزیں ہیں. گھر میں لوگ تڑپ رہے ہیں دین معلوم نہیں, اور تو ساری دنیا میں اقامت دین کی بحث مباحثے کر رہا ہے, نہیں کرنا چاہیے. ہم اقامت دین کو مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ عقیدے سے لے کر احکام تک پورا دین ہر انسان کی زندگی میں نافذ ہونا چاہیے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. کیا ہم یہ کہتے ہیں دین قائم مت کرو؟ ہم یہ کہتے ہیں دین قائم کرو, لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ دین پہلے سیکھو پھر قائم کرو. آپ کو دین سیکھا نہیں آپ نے, آپ کو دین واقعی معلوم نہیں ہے اور آپ اقامت دین کر رہے, بہت افسوس کی چیز ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سلف میں سے کوئی حکومت کو بنیاد بنا کر گروہ یا جماعت بنائی گئی تھی یا نہیں؟ سلف میں میرے علم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے حکومت کو بنیاد بنا کر کوئی گروہ بنایا ہو. سلف اس کے خلاف تھے, حزبیت کے, جماعت بندی, گروہ بندی کے وہ خلاف تھے. البتہ سلف ہمیشہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ اہل حق کے ساتھ ہونا چاہیے, اور سلف نے ہمیشہ اہل حق اہل الحدیث کو کہا ہے, اہل الحدیث کو کہا. امام احمد ابن حنبل آپ دیکھیں جو سلف کے بالکل بڑے نمایاں کردار انہوں نے ادا کیا حق کو بچانے اور اس کے دفاع میں, یا امام البخاری دیکھیں جنہوں نے واقعی سنت کی خدمت کی, یا علی ابن مدینی آپ دیکھیں, یا دوسرے علماء بھی آپ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جماعت حق پر ہے تو وہ اہل حدیث ہیں. تو ہمارے نزدیک یہی ہے. سلف میں سے کوئی غیر مسلم کے عیدوں میں شریک ہو کر ان کے رسم دین کی دعوت دیتے تھے, ان کے یعنی ان کے رسم و رواج میں جا کر دین کی دعوت دیتے تھے، اور غیر مسلم کی عیدوں میں شریک ہونے کے تعلق سے سلف کا کیا موقف ہے واضح کریں. دیکھیے، غیر مسلموں کی عیدوں میں شریک ہونا جائز نہیں، اس لیے کہ ان کی وہ عیدیں ہیں، وہ مناتے ہیں، اس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں. ہمارے لیے اسلام کافی ہے، اور ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹیٹی کو باقی رکھیں، ہم دوسروں کی مشابہت اختیار نہ کریں، ان کو کاپی نہ کریں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. یا آپ نے فرمایا کہ لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. تو دوسروں کی عیدوں میں شرکت اور ان کی طرح عیدیں وہ منانا یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور حدیں پار کرنے کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. تو یہ چیز جائز نہیں ہے. البتہ اگر کسی جگہ پر غیر مسلموں کا کوئی تیوہار ہو، مثلا عیسائیوں کا تیوہار ہے، کرسمس وغیرہ وہ منا رہے ہیں، وہاں جا کر ہم اسلام کی دعوت دیں، تو دعوت دینے کے لیے کہیں جانا اس میں شرکت نہیں ہوتا ہے، بشرطے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ بھی کیک نہ کاٹے، بولے یہ ہاتھ سے قرآن لو، وہ ہاتھ سے چھری لے کے کیک کاٹو، اس میں شریک نہیں ہو. بلکہ وہاں جانا غلط نہیں ہے. کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے اور وہاں مشرکین بیٹھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے نماز بھی پڑھتے تھے اور مشرکین کو دعوت بھی دیتے تھے. تو اگر کوئی آدمی اس طرح سے کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اس میں شرکت اس کی تیوہار میں، تقریب میں نہیں کرنا چاہیے، وہ سیلیبریشن میں شریک نہیں ہونا چاہیے. کیا غیر مسلموں کی عید میں شامل ہو کہ انہیں اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں؟ میں نے یہی جواب آپ کو دیا، ان کی عید میں شامل ہونا جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہیں تیوہار ان کا ہے اور بہت بڑی بھیڑ ان کی جمع ہوتی ہے، اور ایسے موقع پر اسلام کی بات ان کے سامنے کر سکتے ہیں، بشرطے کہ فتنہ نہ ہو. یہ نہیں کہ جا کے ان کے سامنے، اور وہ بت لے کر جا رہے ہیں اور آپ جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہاں فساد ہونے کے امکانات ہیں. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس قسم کا فساد نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں کہ ہمارا اس طرح کا اقدام صحیح ہے یا نہیں. اگر وہ آپ کو روکتے ہیں تو آپ کے جذبات پر آپ کو ثواب ملے گا، لیکن دور اندیشی بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہو کہ آدمی کوئی قدم اٹھائے اور یعنی اس کا نقصان سب کو بھگتنا پڑے. سوال ہے کہ علم حاصل کرنے کا صحیح منہج کیا ہے؟ اگر علماء موجود نہ ہو تو کیا کریں؟ یہ دو سوال ہیں. علم حاصل کرنے کا صحیح منہج یہی ہے کہ اہل حق سے علم کو حاصل کیا جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اس پر عمل بھی کیا جائے اور اس کی دوسروں کو تبلیغ بھی کی جائے. یہ صحیح ترین طریقہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سیکھتے تھے، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، اس طرح سے اہل علم علماء سے سیکھتے تھے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یہ علم دین ہے، لہذا تم دیکھ لو کہ تم اس کو کس سے حاصل کر رہے ہو. تو اہل حق سے آدمی حق کو حاصل کرے، اہل بدعت سے علم حاصل نہ کرے. انٹرنیٹ پہ جا کے آدمی کسی بھی ویب سائٹ پہ جائے اور اس پر کچھ بھی پڑھ کے یہاں سے وہاں سے جمع کرنا شروع کرے، اس میں نہ صرف یہ کہ گمراہی کا امکان ہے، یاد رکھیں اس میں گمراہی کا یقین ہے. کئی لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کون سا ویب سائٹ ہے جو معتبر علماء کا ہے، آپ بس اسی سے علم حاصل کریں اگر آپ کو ویب سائٹ کا استعمال کرنا ہے تو. ورنہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں جو علماء موجود ہیں، اگر ان کی فراغت ہے، ان کے لیے وقت ہے ان کے پاس، آپ ان سے تھوڑا 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 کر کے علم حاصل کریں. ان کو مجبور نہ کریں، کچھ وقت مقرر وہ ان کی سہولت کا ہو، ان سے علم سیکھیں. قرآن کی آیات، احادیث، تفسیر، فقہ اور اصول، اور اس طرح سے ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس علماء موجود نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وسائل کی کثرت نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، کہ آج علماء کے سیریز موجود ہیں، چاہے وہ عربی زبان ہو یا انگلش ہو یا اردو زبان ہو، جو بھی زبانیں ہیں، علماء کرام کے بہت سارے آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، اور اسی طرح سے ان کی کتابیں موجود ہیں. تو کسی عالم کی رہبری میں آدمی دین کا علم حاصل کرے. آج موبائل فون کی وجہ سے بہت آسان ہو گیا ہے کہ ایک عالم آج دنیا کے دوسرے کونے میں بھی اگر ہے تو اس سے بھی دین کے سلسلے میں مسائل پوچھ کے رہبری لے. تو کسی عالم سے جو مشہور عالم ہے, معتبر عالم ہے, آپ کے علاقے میں ہے یا دور کے علاقے میں, آپ ان سے ربط رکھیں, ان سے چھوٹے بڑے جو بھی مسائل ہیں خصوصاً طلب علم کے اعتبار سے, تو آپ ان سے مسلسل رہبری لیں, کون سی کتاب پڑھوں, یہ میری کتاب ہو گئی شیخ, اب کون سی کتاب پڑھوں, وہ یہ پڑھو, اس میں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا شیخ, کون سے وقت میں فون کروں, شام میں فری ہوتا ہوں اس وقت میں, تو وہ مسئلہ پوچھا, اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے علم حاصل کریں. علم میں سب سے بڑا نقصان تب ہوتا ہے جب طالب علم بہت جلد باز ہوتا ہے اور عالم تھوڑا تھوڑا دے رہا ہوتا ہے, پھر وہ عالم کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے طور پر علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے, یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ کو عالم کی رفتار سے چلنا چاہیے. اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور وہ ایک حدیث سکھاتا ہے بولتا آپ سیدھا گھر کو جاؤ, تو آپ کو چپ چاپ گھر جانا چاہیے. آپ ہی نے بولے اتنے دور سے میں آیا ہوں اور ایک حدیث, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ عالم پر حاکم نہ بنے, عالم کے آپ تابع ہو جائیں, اس کے شاگرد بنے. اور بہت سارے علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ طالب علم کو ایسا ہونا چاہیے جیسے پھلدار پیڑ کے نیچے ایک آدمی پھل کے انتظار میں ہو کہ کب پھل گرے اور وہ لے, اتنا نہ صحیح اور اتنا پتھر نہ مارے کہ خام خواہ گاہ مصیبت. بہت سارے لوگ پتھر مارنے والے ہوتے ہیں کہ عالموں کو ستا ستا کے ان سے جوابات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ تو عالموں کے ساتھ میں ایسا کرتے ہیں, انٹرنیٹ پہ جا کے کچھ بھی ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ نہیں ہے. تو آپ امتحان لینے والے نہ بنے. علماء کو کوئی بات آج یاد نہیں ہے, معلوم نہیں ہے, جو آپ پڑھ کے آئے ہیں آپ کو ایک لاکھ باتیں معلوم نہیں, ان کو پہلے سے معلوم ہے. تو یہ نہ کریں. بعض اوقات جواب عالم نہیں دے پاتا, لوگ کہتے ہیں دیکھیے اتنی سی بات ان کو معلوم نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تین مرتبہ اجازت لینے کے بعد واپس لوٹنے کا مسئلہ معلوم نہیں تھا, لیکن اس بنیاد پر سلف میں سے, صحابہ میں سے کسی نے بھی ان کی ناقدری نہیں کی, کیونکہ جو ان کو معلوم تھا وہ ہمارے علم سے بہت زیادہ ہے. تو کوئی بات ایک آدمی کو اگر نہیں معلوم تو کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کسی کی ناقدری نہ کریں, علماء سے علم حاصل کریں, یہی سب سے محفوظ طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا. کیا اذان کے دوران بات کرنا صحیح ہے, واضح کیجئے. دیکھیے اذان کے دوران اگر کوئی مفید بات ہو تو کی جا سکتی ہے, کوئی ایسی بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں تو چاہے اذان ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, کہ جو آدمی اللہ اور آخر کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ آدمی بولے تو اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے. یا آپ نے فرمایا من صمت نجا, جس نے جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. رہا یہ کہ اذان کے دوران بات کر سکتے ہیں کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ نے اذان کی آواز سنی تو آپ نے کہا یہ فطرت پر ہے, اور یہ اس طرح سے آپ نے مختلف الفاظ کہے, یہ صحابہ سے آپ کہہ رہے تھے تو اس کی اذان سن کر اس نے جب اشہد لا الہ الا اللہ کہا ہاں یہ فطرت پر ہے, تو اس طرح کے آپ نے بات کہی. تو اذان کے دوران اگر کچھ مفید کلمات آدمی کو بولنا ضروری ہو تو وہ آدمی بول سکتا ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیا کوئی آدمی بنا فیس ادا کیے اندر آیا اور علم حاصل کیا اور کیا ہے کھایا پیا کھایا پیا, وہ علم اور کھانا پینا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے ایک آدمی اندر آیا, اس کو معلوم ہی نہیں تھا اس کی فیس بھی ہے, اور وہ دیکھا سب کھا رہے پی رہے تو میں کیوں محروم رہوں, اس نے منگا کے کھایا پیا اور درس میں بھی شریک ہوا, تو اس پر کوئی گناہ نہیں, اس لیے کہ ہم اس سے پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ جس کو معلوم نہیں ہے اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم, کہ جس چیز میں تم سے خطا ہو جائے, غلطی ہو جائے, اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں, لیکن جانتے بوجھتے اس کو معلوم ہے ہاں یہ فیس ہے اس کی اور کھانے پینے کا سب خرچ طے ہے اور سب سے اس طرح کا معاملہ ہوا ہے, پھر وہ ایسی صورت میں نہ کرے نہ دے, اور جان بوجھ کے نہ کرے تو یہ مناسب نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے. جی بعد میں فیس دے سکتا ہے, دیکھیے شیخ کہہ رہے ہیں تو ابھی بھی آپ کے لیے کھانے پینے کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے, آپ کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, رقم طے کرنے کی ضرورت ہے. تو جو ذمہ داران ہیں آپ ان کو دیں جو بھی رقم ہے, اور دیکھیے یہ چھوٹی رقم ہے, جو بھی ذمہ داران ہیں انہوں نے یہ آپس میں جو بھی جمع کر کے انتظام کیا ہے, اس کا خرچ ہے, اس کا خرچ ہے, پنکھے لگ رہے ہیں اوپر, لائٹ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو آپ یہ سوچ کے اس میں دیں کہ ہم دین کا تعاون کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اتنا کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتے، ایسا آپ مت کریں. آپ یہ کہیں کہ میری طرف سے اس میں تعاون ہے، آپ ایک اپنا دیں اور ایک کسی اور کا دیں، ایسا جو بےچارا بھولا بھٹکا آیا ہو، تو اس کا کفارہ کے طور پر آپ اپنے تو دے ہی دیں، آپ کا بےچارا میری طرح اور کوئی ہوگا تو میری طرف سے اس کا بھی، آپ کی مرضی لازم نہیں ہے. سوال ہے کہ اگر توحید کا علم حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے والدین یا شوہر جان بوجھ کر توحید سے روکتے ہیں، تو کیا توحید کا بھی علم حاصل کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا؟ واضح ہے کہ اصحاب الاخدود کے قصے میں ہے کہ راہب کے پاس سیکھنے والا لڑکا جھوٹا عذر پیش کر کے سیکھتا تھا. دیکھیے، جیسے آپ نے ایک عمومی بات کہی علم، لہذا اس اعتبار سے میں نے جواب دیا، لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے لیے علم فرض ہے اور وہ چیز معلوم اگر نہیں ہوئی اور اسی حال میں اگر مر گیا تو گنہگار مرے گا. اگر ایسا جو فرض عین علم ہے، جسے توحید کا علم ہے، مثال کے طور پر دین کی بنیادی چیزوں کا علم ہے، اور ایسی صورت میں اس کو وہ لوگ زبردستی نہیں چھوڑتے ہیں، تو اب لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. اب اس پر ان کی فرما برداری ضروری نہیں ہے، اب وہ کسی طرح سے بہانہ بنا کر جا کر علم حاصل کر سکتا ہے اگر وہ علم اس کے لیے فرض ہے. اس کے جیسے مثلا توحید کا علم ہے، جیسے یہاں پہ مثال دی گئی، اور اس کو توحید معلوم نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ توحید کا سیکھنا اس پر فرض ہے، لہذا توحید کے علم سے محرومی اس کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اس کا علم حاصل کرنے کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، تو باقی لوگوں پر، امت پر تبعاً یہ لازم ہے. تو ایک آدمی اگر توحید نہیں جانتا ہے یا دین کی بنیادی چیزیں جو اس پر فرض ہیں نہیں جانتا ہے، کہ نہیں جاننے سے گناہگار ہوگا، تو یہ اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا فریضہ ہے. اس کے سلسلے میں مخلوق کی، چاہے وہ ماں باپ کیوں نہ ہو، ان کی فرما برداری ضروری نہیں ہے، وہ ان کی اجازت کے بغیر بھی دینی مجالس میں آ کے وہ علم حاصل کر سکتا ہے. تو یہ بات دونوں میں فرق ہے، لیکن جو علم نفل ہے اس کے لیے ان کی اجازت لینا چاہیے، ان کی اجازت لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے.